मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود।
यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं काफी बैठ जाए, पीछे लोग इशारा कर रहे हैं कि बैठ जाए ताकि वो سورہ العادیات امام صاحب نے ابھی مغرب کی نماز میں تلاوت کی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ وہ بات زبان سے کہلوا دیں جس کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو، تبھی اللہ ہر بیان میں چار شادیاں نکلوا دیتے ہیں۔ خواتین بہت زیادہ تعداد میں ہیں، پریشان ہوں گی، میں اس ٹاپک پر بیان نہیں کروں گا۔ میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ خود بخود ہو جاتا ہے، یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں امریکہ میں بہت سہولتوں سے رکھا ہوا ہے، یہاں کی گورنمنٹ نے بھی آپ کو بہت ساری خوشیاں دی ہوئی ہیں، بہت ساری راحتیں ملی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ صاف ستھری ہوا، بغیر کھڈوں کے روڈ، کوئی پانی کی بھیگ نہیں، کوئی گٹکے کا نشان نہیں، اتنے مزوں میں آپ لوگ ہو، مجھے کیا ضرورت ہے میں آ کے آپ کے مزے کرکرے کر کے جاؤں، یہ بولوں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ پھر بھی میں آ گیا، اور میرا یہ دوسرا سفر ہے امریکہ کا، اور اس دوسرے سفر کا آج آخری بیان ہے۔ پھر کبھی آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن آج میں اتنا خوش ہوں، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یار آخری بیان ہے، میری بیانات کی چھٹی ہو جائے گی، سکون میں آ جاؤں گا۔ انسان کے ذمے جو کام ہوتا ہے نا، وہ کام اس کو بوجھ لگتا ہے، جو کام ذمے میں نہیں ہوتا وہ بوجھ نہیں لگتا، بس یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو خوشی ہو رہی ہے کہ آج بیان کے بعد میری بیان کی چھٹی ہوگی، کوئی مزید کوئی بیان نہیں ہے، واپسی ہے، پھر سفر ہے اور مزید۔ دیکھو بھائی، آپ لوگ ماشاءاللہ ایک اتنی بڑی تعداد میں یہاں بھی، میں گاڑیوں کی لائن دیکھ رہا تھا، تا حد نگاہ گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں، اتنے لوگ، اتنی خواتین، اتنے مرد یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ ظاہر ہے میری شخصیت کو سننے کے لیے نہیں آئے، میں کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوتا نا یہاں بیٹھ کے، کوئی انٹرٹینمنٹ کا، تو آپ کہتے، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب چٹکلے سناتے ہیں۔ بھائی چٹکلے ہم بیچ میں سنا دیتے ہیں، بیان ہمارا چٹکلے نہیں ہوتا۔ چٹکلوں کے لیے تو یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ تو کوئی جذبہ ہے آپ کے اندر، کوئی دین کی کچھ رمق ہے، اللہ کی تھوڑی سی کچھ محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم پاکستانی، آپ امریکی، آپ پڑھے لکھے، ہم غریب غربا، ہم کھڈوں کے عادی، آپ بغیر کھڈوں کے سفر کرتے ہو، تو کوئی بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی قومیں مختلف، زبانیں مختلف، کوئی تو جذبہ ہے جو اتنی ساری خواتین، اتنے سارے مرد اکٹھے ہو گئے، وہ جذبہ کیا ہے؟ بھائی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مفتی صاحب آئے ہیں، کچھ اللہ رسول کی بات کریں گے، یہی ہے نا؟ اس کا مطلب کچھ اللہ رسول سے محبت ہے. یہ محبت ہلکی چیز نہیں ہے. خدا کی قسم یہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے. یہ تہجد سے نماز روزے سے افضل ہے. نماز روزہ اس کے بعد ہے. آج کچھ نوجوان ملنے کے لیے آئے دوپہر بڑی دور سے, بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے. میں نے ان کو ایک نصیحت کی, وہ میں آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو علماء سے محبت ہمیشہ قائم رکھو, اس لیے کہ علماء سے محبت کسی لالچ کی بیس سے نہیں ہو سکتی. کسی مولوی سے کسی کو محبت ہو کسی لالچ کی بیس پہ, یہ ممکن نہیں ہے. بھائی محبت ہوتی ہے کچھ پیسہ ملے گا, تو مولانا لوگ تو الٹا چندہ لے رہے ہوتے. مجھ سے محبت اس لیے ہو سکتی ہے سید مفتی صاحب ہماری شادی کرا دیں, وہ بھی میں نے اعلان کیا ہوا ہے میں شادیاں صرف کرتا ہوں, کراتا نہیں ہوں. اب تو وہ بھی ہو گئی ہے. تو کسی بھی عالم سے جس کی نسبت دین کے علم کی طرف ہو اس سے محبت, یہ ایمان کی علامت ہے. آج بہت لوگ علماء کو برا بلا کہتے ہیں. ہم جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں ایک مایوسی ہوتی ہے, لیکن جب سفر کرتے ہیں تو مایوسی ختم ہوتی ہے. بھائی اتنے لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں, اتنے لوگ کرتے ہیں, کوئی تو وجہ ہے. اتنے کل کا جو بیان تھا سین فرانسسکو میں, اتنے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اس میں, اتنی اپر لیول کے پڑھے لکھے لوگ تھے. ایسے بےچارے زمین پہ بیٹھے رہتے, نیچے ان کو بیسمنٹ میں تہخانے میں بٹھایا ہوا تھا کیونکہ خواتین اتنی تھیں, مسجد پوری خواتین سے بھر گئی. تو یہ میری کوئی فضیلت نہیں ہے, میری کوئی عزت نہیں ہے, یہ اصل میں عزت ہے اسلام کی. ہم منسوب ہو گئے اسلام کی طرف تو اللہ نے لوگوں کے دل میں ایک محبت ڈال دی ہے, ورنہ یہ عزت اصل میں کس کی ہے؟ اسلام کی عزت. یہ عزت دنیا میں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے, کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے. ہندو لوگ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی لوگ جاپان جا رہے ہیں کبھی, کبھی یہ مولانا امریکہ جا رہا ہے, کبھی یہ مولانا ہانگ کانگ جا رہا ہے, کبھی یہ مولانا لوگ فلانی جگہ جا رہے ہیں. ہندوؤں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ مولانا کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے, ہر تھوڑے دن میں پہنچا ہوا ہوتا ہے یہ, اور اتنے گھر بھی چلا رہا ہے. جب ان کو کوئی بتاتا ہے نا بھائی ان کو اسپانسر کیا ہے, جنہوں نے بیان رکھوایا انہوں نے کہا ہے کہ آنے جانے کا, میرے بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھے. اسپانسر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیان سے مجھے لفافہ مل رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ ظاہر ہے جو آنے جانے کا, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے میں خود خرچہ اٹھا لیتا ہوں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بیان کے لیے بلا رہے ہیں وہ آنے جانے کا انتظام کر دیتے ہیں. تو ہندو لوگ اس سے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. انگلش بھی میں سیکھ رہا ہوں یہاں پہ, مجھے لگ رہا ہے کہ نہ میں اردو کراؤں گا نہ انگلش کراؤں گا, دونوں کی ٹانگیں توڑ رہا ہوں اب میں. تو جب ان کو جواب دیے جائے مسلمان یہ کرتے ہیں, تو دنیا حیران ہوتی ہے کہ یار مسلمانوں میں اتنا ظرف ہے کہ کسی کو خرچے پہ بلا کے اس سے نصیحت سنے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ابا کو 50 روپے دو, ابا مجھے نصیحت کرو. ایسا بچہ دیکھا آپ نے کہیں؟ بھائی ابا جب آپ کو نصیحت کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں؟ ابا سب سے زیادہ برے لگتے ہی اس وقت ہیں جب کچھ سمجھا رہے ہو بیٹھ کے. یار ابا کا کام ہے ہر وقت سمجھانا. ابا ہر وقت, ہم کالج میں پڑھتے تھے, ایک نوجوان نے کہا یار میرے ابا ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں, تو دیر سے کیوں آ رہا ہے, تو جلدی کیوں نہیں اٹھ رہا. تو دوسرے نے کہا ابے تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں؟ اب دیکھو یار کیا سکھایا جا رہا ہے, ادب تمیز. تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں؟ مجھے بڑی حیرانی ہوئی یار, باپ کے بارے میں عجیب الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو ابا نصیحت کرتے ہوئے بالکل بھی اچھے آپ لوگ کو بولنا پڑے گا منہ سے بھائی نہیں لگتے. ابا سب سے برے لگتے ہی اس وقت سے جب سمجھا رہے ہوں, اس وقت اچھے لگتے ہیں جب پیسے دے رہے ہوں. یہاں یا جہاں آپ شادی کرانا چاہ رہے ہو وہاں کرا رہے ہوں, یہ دو کام کے وقت ابا اچھے لگتے ہیں, اس کے علاوہ ابا سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا, خاص طور پہ جب وہ نصیحت کرتے ہیں. کمال کی بات ہے, اسی نصیحت کے لیے آپ علماء کو بلاتے ہیں, جہاز میں اڑ کے آ جاؤ پھر اتنا جوش و خروش, اب ہمیں نصیحت کرو. بھائی کوئی تو بات ہے, یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. تو میں ہندوؤں سے اور دوسرے مذہب والوں سے بولتا ہوں, بھائی یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ کس کا کمال ہے؟ اسلام کا. یہ 1400 سال پہلے ایک پیغمبر آئے تھے, امی تھے, نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. انہوں نے ندا لگائی, کیا خوبصورت, آپ پورے آل عمران کا رکوع پڑھو, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آپ لوگ سین فرانسسکو میں رہتے ہیں جو سائنس ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے, آپ کائنات میں جب غور کرتے ہیں کسی اور اسٹائل سے غور کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اس زمین اور آسمان کے بننے میں, دن اور رات کے ادلنے بدلنے میں, کائنات کی ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو گے اس میں تمہیں بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی, لیکن یہ ہر شخص کو نظر نہیں آئیں گی, یہ صرف عقل مندوں کو نظر آئیں گی. نشانی کسے کہتے ہیں بھائی؟ سائن کو, علامت کو. علامت وہ چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کے کسی دوسری چیز کا وجود سمجھ میں آئے. آپ سے کسی نے پوچھا سورج نکلا ہوا ہے, آپ نے کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے کھڑکی میں جھانک کے دھوپ کو دیکھ کے بتا دیا ہاں نکلا ہوا ہے. اگلا کہتا ہے کمبخت تو نے سورج کو دیکھا تو ہے نہیں جا کے, تو یہاں بیٹھے بیٹھے اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ سورج کے وجود پر یقین کرنے کے لیے سورج کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. دھوپ ایک نشانی ہے, دھوپ ایک پکی ڈھکی نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دھوپ جب ہی ہوگی جب سورج نکلا ہوا ہوگا. رات کے 12 بجے دھوپ نہیں ہوتی, چاند کی روشنی ہوتی ہے, وہ دھوپ نہیں ہوتی ہے. تو دھوپ دیکھ کر سورج کے ہونے کا 100% ہمیں یقین ہو جاتا ہے. تو دھوپ ایک نشانی ہے, اور نشانی جب ہوتی ہے تو اصل نظر نہیں آ رہا ہوتا, تبھی نشانیاں دیکھ کے بتایا جاتا ہے. اللہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا, اس کائنات کو بنانے والا ہمیں نظر نہیں آتا, اللہ کہتے ہیں جیسے سورج کو دیکھنا مشکل, سورج کے وجود کے لیے دھوپ دیکھ لینا کافی ہے. اسی طرح ما کان علی بشرن, کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھ سے براہ راست ہم کلام ہو. لا تدرک الابصار, کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے جلال کو دیکھ کر وہ میرے جلال کو دیکھ کر برداشت کر لے. اس لیے اللہ نے اپنے وجود کو, اپنے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات میں نشانی نہیں, بے تحاشا نشانیاں بکھیر دی ہیں. ایک دھوپ ایک ایسی نشانی ہے جسے دیکھ کے ہم سورج کے ہونے کا یقین بولو کر لیتے, دوسری کسی نشانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں ایک نشانی سے تم سورج کے ہونے کا یقین کر لیتے ہو, تو میں نے اس کائنات میں کروڑوں اربوں نشانیاں پیدا کی ہیں, ان کو دیکھ کر میرے ہونے کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عقل مندوں کے لیے ایک نہیں بے تحاشا نشانی ہے, ہر ہر نشانی بتائے گی کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ کائنات خود بہت نہیں بنی ہے. سورج خود کیسے بن گیا بھائی؟ اتنا ایندھن, اتنی انرجی پھینک رہا ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھوں کہتے ہیں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں سورج کے اندر. ایک ایٹم بم بنانے میں کتنا ٹائم لگا تھا, اس کے بعد دھماکہ کرنے میں کتنا مشکل کام ہے. سورج سے کتنی انرجی نکل رہی ہے, اور زمین سورج کے گرد گھومے چلی جا رہی ہے, پتہ نہیں کروڑوں سالوں سے ایسا گھوم رہی ہے, ایسا تیر رہی ہے. قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون, چل نہیں رہی ہے تیر رہی ہے. جب تیرتی ہے کوئی چیز تو اسموتھلی تیرتی ہے, وہ جھٹکے نہیں آتے. کبھی ہمیں کوئی جھٹکا آیا؟ 360 دنوں میں ایک سورج کے گرد چکر مکمل, اور اپنے گرد 24 گھنٹے میں. کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ ہم گھوم رہے ہیں؟ پینے کے بعد تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہو رہے ہیں, بولو, گھوم رہے ہیں. بلکہ اس پہ بھی خود نہیں گھومتا ہوا, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے, حالانکہ وہ خود گھوم رہا ہوتا ہے. تو کیسا انداز سے چلا دیا اس زمین کو, دن رات سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے غروب. وہ بھائی کون ہے بھائی جس نے اتنا خوبصورت انداز سے زمین اور آسمان کو ایڈجسٹ کر دیا ہے؟ کون ہے؟ سائنسدان تو بڑے آرام سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں کہہ کے دھماکہ ہوا تھا اور یوں چھن چھن ایسے ہو گیا. ابے بھائی
یہ کیسے ہو گیا یار؟ کبھی اتنے خوبصورت دھماکے آپ نے دیکھے؟ کراچی میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں دھماکے، ایسا خوبصورت دھماکہ ابھی تک رپورٹ میں نہیں آیا کہ دھماکہ ہوا، بندہ مرا پڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، دھماکہ ہوا جڑ گئے. کبھی دیکھا آپ نے ایک دھماکہ ہوا اور چیز ٹوٹنے کے بجائے کیا ہو گئی؟ بولو، جڑ گئی. تو یہ کیا خوبصورت نظام وجود میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض. فرمایا ہمارے عقل مندے وہ ہے، عقل مند بندے وہ ہے جو اس کائنات میں غور و فکر کر کے ہم تک پہنچتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج کا وجود یقینی ہے. تو جہاں چیزیں مینجمنٹ کے ساتھ ہوں گی وہاں مینیجر کا ہونا ضروری ہے، یہ خود بہت مینجمنٹ نہیں ہو سکتی. پھر ہم پر ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں ایسا ایمان لاتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا. دیکھو آپ یہاں امریکہ میں آئے، جب آپ کو یہاں امریکہ نے بے شمار سہولتیں دی، تو جب آپ اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہیں بھی آپ واپس جاتے ہو، صبح و شام امریکہ کے چرچے بیان کرتے بھی نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہمارے جو ریلیٹو امریکہ سے آتے ہیں نا کراچی میں، ہر وقت شو مارتے رہتے ہیں ہمارے سامنے، ہر وقت شو مارتے رہتے. مجھے یاد ہے ہمارے ریلیٹو آئے امریکہ سے، تو ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، اچانک کوئی موٹر سائیکل والا یوں کر کے گزر گیا. اب امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے. امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو گزرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوا، ایک دم دھڑ کا ایک گھنٹہ آیا، اچھی کب ختم، گیس ختم فوراً. اب یار امریکہ میں یہ سب نہیں ہے، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کھڈا آ جائے. پھر ایک لال بتی، ایک بندہ سگنل توڑ کے بھاگ گیا. بے بھائی امریکہ میں اس کا تصور نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. میرا ایک شاگرد تھا جامعۃ الرشید میں پڑھتا، امریکہ سے آیا تھا وہ، تو میں صبح گلشن اقبال سے جاتا احسان آباد، تو وہ مجھے بھی لیتا ہوا چلا جاتا کہ چلو یار استاد جی کا گھر بھی ادھر ہی ہے. تو جب مجھے ایک دن وہ لے کے جا رہا ہے، تو کیا ہوا کہ ایک گاڑی نے الٹی طرف سے اوورٹیک کیا. وہاں تو اوورٹیک کرنے طرف طرف نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی جانب سے ہو رہا ہے، بعد میں نکل لو. اور ٹرک میں پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تھپڑ ہے تو پاس کر، ورنہ برداشت کر، ورنہ کیا کر. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے ایسے کر کے چلے، کسی کو نکلنے ہی نہ دے، مقابلہ ہوتا ہے بھائی روڈوں پہ. تو جب گاڑی نے ادھر سے اوورٹیک کیا، کہتا ہے بھائی امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو آپ جب امریکہ سے، جاپان سے، پاکستان جاتے ہو، ہر موقع پہ امریکہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھائی امریکہ میں ایسا نہیں. گالیاں جب سنتے ہو، یار امریکہ میں تو تھینک یو سے بات کرتے ہیں، یار امریکہ میں ایسا. ابھی ہم جا رہے تھے نا، کہیں غلط رخ پہ چل پڑے، کوئی ایریا تھا وہاں پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں روک لیا. تو بڑے تمیز سے روکا، بڑے مسکرا کے روکا ہمیں. تو اتنا تمیز سے روکا، میں کیا بتاؤں آپ کو. تو پھر وہ کہنے لگے کہ، ہم نے کہا بھائی ہم نے وہاں جانا ہے، انہوں نے کہا ایکچولی یوں کر کے کہیں گے، یوں کر کے یوں جائیں، پھر ٹائم بھی میک اے رائٹ اینڈ ٹین سوف ہے، پھر چھچ پچ لگا کے نا، ایسا مزہ آیا. اب جب آپ پاکستان جاؤ گے، وہاں پولیس والا آپ کو بولے گا کدھر جا رہا ہے، تیرے باپ کی زمین ہے کیا یہ؟ اندھا بیریئر نظر نہیں آ رہا تیرے کو، کدھر جا رہا ہے، کہاں سے آیا، پہلے کارڈ دکھا، لائسنس دکھا. بی سی او سوال پوچھے گا تو آپ فوراً کیا کہو گے؟ یار امریکہ میں ایسا. تو بھائی جب آپ یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ وہاں جا کے ہر وقت شو مارتے رہتے ہو ہم لوگوں کے سامنے، غریبوں کے سامنے جا کے، امریکہ ایسا، ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں سن سن کے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے، تو انسان کو غصہ آنے لگتا ہے، بس کر یار کوئی اور بات چھیڑ بھائی. تو یہ انسان کی نیچر ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کائنات میں غور کر کے مجھ تک پہنچتے ہیں نا، پھر وہ ہر وقت میری باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں، یذکرون اللہ، جیسے تذکرون امریکہ قیاما و قعودا، تو اللہ کہتے ہیں یذکرون اللہ قیاما و قعودا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت، یار یہ مجھے اللہ نے دیا، یار یہ نعمت مجھے کس نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، یار مجھے خوشیاں کس نے دی ہیں، اللہ نے دی، یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، یار اللہ بہت بڑا ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ زمین اور آسمانوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، جب کوئی چیز سامنے آتی ہے فوراً کہتے ہیں پہلے شکر کس کا ادا کرتے ہیں، اللہ کا. ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں انگوروں کی بیل نظر آئی ہمیں نا، ایسے گچھے انگوروں کے لٹکے ہوئے لال لال، جس کا دل زندہ ہوگا سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرے گا. اللہ نے قرآن میں ان پھلوں کو بھی بیان کیا اور پھلوں کی پیکنگ کو بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا پیش کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، اللہ خود بیان کرتا ہے. دیکھو آپ کسی کے گھر جاؤ، میزبان سیب لا کے یوں کر کے پھینکے، مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں کیچ سیب پکڑے، ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اور رول پراٹھا اٹھا گئی یوں اٹھا کے پھینکا، بھائی وہ بھی پراٹھا ہی ہے، وہ بھی رول پراٹھا ہے، اس میں بھی سب کچھ ہے، لیکن مہمان اس میں اپنی عزت محسوس کرے گا یا بے عزتی محسوس کرے گا؟ بولو نا، بے عزتی. لہذا مہمان کے سامنے پیش کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، بھائی ایسے پیش کرنا ہے، سامنے لا کے رکھ دینا ہے، اور بہت زیادہ تکلف ہے تو سر پہ کھڑے ہو جانا ہے. ابھی میں نے پرسوں کسی کو ڈانٹ لگائی ہے بہت زیادہ، صاحب یہ، میں نے کہا نہیں بھائی سب یہ پی کھا لیں، نہیں بھائی مفتی صاحب یہ کولڈ ڈرنک، نہیں بھائی صاحب یہ، میں نے کہا بس کر جا بیٹھ جا یار، میرا کیوں خون پی رہے یار آپ. تو پیش کرنے کا بھی کیا ہے ایک طریقہ، اللہ کہتا ہے میں نے ان پھلوں کو خوبصورت پیکنگ میں پیش کیا ہے، یہ درختوں پہ اگتے ہیں گچھوں کی شکل میں، ذات الاکمام، ان کے اوپر غلاف ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، کیلے کے آپ دیکھ لو منضود کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کیلوں کے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ ریڑی سے دکان سے پھل خرید کے کھاؤ اور درخت کے پاس جا کے جو لٹکے ہوئے پھل ہوتے ہیں خوبصورت پیکنگ، وہ لٹکے ہوئے پھلوں کی ہوتی ہے، کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے، انگور کی بیلوں میں کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کھجور کے درختوں میں کیسے کھجوروں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہاں آ کے آپ اللہ کو بھول جاؤ گے. غربت میں انسان اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کو جب بھولتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے، غریب تھے، فرعون کا پیٹ بولو بھرا ہوا تھا، اللہ کو کون بھولا؟ فرعون. قارون کا پیٹ بولو نا بھائی بھرا ہوا تھا، اللہ کو کون بھولا؟ قارون. بلال حبشی کا پیٹ خالی تھا، اللہ کو یاد رکھا. ابو لہب ابو جہل پیٹ بھرے ہوئے تھے، اللہ کو بولتے کیوں نہیں میرے بھائی، بھول گئے. پاکستانیوں کے لیے، انڈین کے لیے، بنگلہ دیشیوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا آسان، امریکہ میں رہ کر اللہ کو یاد رکھنا بولو نا منہ سے مشکل. ہمیں تو ہم یاد نہ بھی کریں ہمیں خود بہت یاد آ رہا ہوتا ہے، ہم جہاز میں بیٹھتے ہلتا ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. ابھی ہم جہاز میں آ رہے تھے نا، یہ اٹلانٹا سے لاس اینجلس، پائلٹ نے اعلان کیا میں پہلی دفعہ یہ والا جہاز چلا رہا ہوں. ابھی ہم نے کہا ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے یار، تو پہلی دفعہ چلا رہے ہیں جی، اعلان کیا پائلٹ یہ پہلی دفعہ چلا رہا ہوں، پہلے کیا چلایا یہ تو بتا. میں ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، اس سے پوچھ کے آ بھائی پہلے اگر جہاز اڑاتا رہا ہے یہ والا پہلی دفعہ تو چلو ٹھیک ہے، پہلے کبھی زندگی میں جہاز اڑایا ہے کہ نہیں اڑایا؟ عجیب سے مخمصے نے ڈال دیا اس نے، تو کون یاد آیا ہمیں؟ اللہ. نے کہا بھائی ساری دعائیں پڑھو صحیح نا، ذکر کر لو، کوئی پتہ نہیں، ہم تجربے کی بھیٹ نہ چلے. تو ہمیں وہاں اللہ بات بات پہ یاد آتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کن کن چیزوں پہ یاد آتا ہے اب میں کیا اس کی ڈیٹیل بتاؤں آپ کو، اچھا نہیں ہے نا. لیکن آپ لوگوں کے لیے اللہ کو بھولنا بہت آسان. کتنے نوجوان یہاں آئے اللہ بھول گئے، شراب میں لگ گئے، زنا میں لگ گئے، ماں باپ کی نافرمانی میں لگ گئے. کتنی خواتین یہاں آئیں پردہ اتار کے پھینک دیا. کیا پردہ؟ لبرلزم، لبرل بنو، سیکولر بنو، اور وہ بالکل وہی اسٹائل جو غیر مسلم عورتوں کا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں تمستعو، اڑا لو مزے بھائی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اڑا لو. آنا کدھر ہے؟ اگر آپ نے ہمیشہ کے لیے امریکہ میں رہنا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا بھائی یہ سب کچھ. اللہ کہتا ہے دیکھو پاکستان میں رہو، انڈا موڑ پہ رہو، پٹیل پاڑا پہ رہو، گندے نالے پہ رہو، یا آپ سان فرانسسکو میں رہو، یا آپ لاس اینجلس اور کیلیفورنیا میں رہو، آپ نے بالآخر گھوم پھر کر آنا پھٹے پہ ہے. پھٹا سمجھتے ہو؟ جنازے کا پھٹا. آنا گھوم پھر کے کہاں ہے؟ پھٹے پہ. اس کے بعد جانا کہاں ہے؟ قبر کے اندر. قبر اندر سے نہ امریکہ لگتی ہے، نہ جاپان لگتی ہے، نہ انڈا موڑ لگتی ہے، نہ گندا نالا، نہ پشاور، نہ کوئٹہ. اندر سے ساری قبریں بولو ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جیسی قبریں ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے جو ہے نا، جب وہ امریکہ جاپان میں رہتے ہیں جا کے، تو اللہ کی نشانیاں تو بھائی یہاں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، مسجد میں بھی ہیں، مدرسے میں بھی ہیں، بیت اللہ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہماری نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کافر کیا کرے گا؟ کافر کہے گا بس دیکھو انجوائے کرو. کافر کیا کہے گا بھائی؟ کافر کہتا ہے خدا کی، گاڈ کی نشانیاں دیکھو. بہت سے تو گاڈ ہی کو نہیں مانتے، بس یہ خود بخود ہے، اور جو گاڈ کو مانتے ہیں وہ او مائی گاڈ زبردست گریٹ، ایسے ایک انگوٹھا بنا دیا، پسند نہیں آیا تو یوں بنا دیا. تو اس سے آگے نہیں بڑھتا کافر. لیکن جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ یہاں تک رکتے نہیں ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے بعد پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ، یہ تو نے اتنی خوبصورت کائنات سجا دی ہے، اس میں اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا، یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ہدف بولو ہوگا، کوئی وجہ ہوگی ہے. کافر کہتا ہے چھوڑو، وجہ وجہ کو مت دیکھو، لائف کو کیا کرو؟ انجوائے. شراب پیو، گرل فرینڈ، دوستیاں، جو بھی انٹرٹینمنٹ میں جو چیز رکاوٹ بنے اسے راستے سے ہٹا دو. بھائی آپ گاڑی میں زوم کر کے جا رہے ہو، راستے میں ایک درخت کا تنا پڑا ہوا ہے، آپ کیا کرو گے؟ اس کے اوپر سے جاؤ گے یا راستے سے ہٹاؤ گے اس کو؟ ہٹا یار اس کو، اس سے کیا بحث کس نے رکھا ہے یہ؟ بھائی آپ کے سفر میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے، منزل میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اسے راستے سے ہٹایا جائے گا. تو جب آپ کی منزل دنیا پرستی ہوتی ہے، عیش ہوتی ہے، تو اس عیش میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے آپ اس کو کباب میں ہڈی سمجھ کے ہٹا دیتے ہو. بے وقوفی کا کام ہے یا عقل مندی کا کام ہے؟ بولو نا، عقل مندی کا کام ہے. بھائی آپ کی منزل میں جو چیز رکاوٹ بنے گی اسے کباب میں ہڈی سمجھ کے کیا کر دینا چاہیے؟ نکال دینا چاہیے. تو غیر مسلم نے کہا کہ بیوی کباب میں بہت بڑی ہڈی ہے، اس لیے بیوی کو نکال دو سوسائٹی سے، ریپلیس کرو اس کو گرل فرینڈ کے ساتھ. تو مارکیٹ میں گرل فرینڈ ہونی چاہیے. بیوی بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں ہونی چاہیے. جملہ مکمل کیا کرو میرے بھائی تاکہ مجھے پتا چلے. گرل فرینڈ ٹینشن نہیں ہوتی، بیوی کیا ہوتی ہے؟ ایک گورے سے کل کوئی بتا رہا تھا، کسی ہم نے پوچھا کہ تم لوگ شادی کیوں نہیں کرتے، گرل فرینڈ کیوں رکھتے ہو؟ اس نے کہا تم شادی کیوں کرتے ہو، گرل فرینڈ کیوں نہیں رکھتے؟ اعتراض تو ہمیں تم پر ہے.
تو پھر وہ گورا تنز کرنے لگا، بھائی دیکھو میرے بچے گرل فرینڈ سے ہیں، تمہارے بچے بیوی سے ہیں، میرے ساتھ گرل فرینڈ گھر میں رہتی ہے، تمہارے ساتھ بیوی گھر میں رہتی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا، دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ اس مسلمان نے بتایا بھائی اس کے حقوق زیادہ ہیں، تو اس نے کہا میں بلا وجہ اپنے ذمے حقوق کیوں ڈالوں، جب ہم مزے سے رہ رہے ہیں تو ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کے ہاں تو ڈیورس میں اور بڑے مسائل ہیں۔ تو لہذا انہوں نے کیا کیا، بھائی یہ چیز کباب میں ہڈی بن رہی ہے، بیوی کباب میں کیا بن رہی ہے، ہڈی، اسی طرح عورت نے بھی کہا شوہر کباب میں بہت بڑی ہڈی ہے، جب شوہر ہوگا تو اس کے حقوق، اور اسلام نے جو حقوق بتائے وہ تو بہت زیادہ حقوق ہیں، بوائے فرینڈ کے کوئی حقوق بولو نہیں ہوتے، پاکستان میں اتنے حقوق ہوتے ہیں کہ ایزی لوڈ وغیرہ وہ کروا کے دیتا ہے، یہاں تو سنا ہے وہ بھی نہیں ہے، پاکستان میں بوائے فرینڈ کے حقوق پھر بھی تھوڑے سے، بوائے فرینڈ پہ کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، 500 کا بیلنس ڈال دو، 1000 کا بیلنس ڈال دو، اب نیا موبائل آیا پرانا والا دیکھ لیجیے، اتنے چل رہے ہیں وہاں پہ، یہاں تو سنا ہے یہ والے بھی نہیں ہے، گرل فرینڈ بھی اپنے خرچے پہ، بھائی اپنا اپنا بیلنس بھی خود ہی ڈالو۔ تو شوہر کے ساتھ تو بڑے مسائل، پھر شوہر کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ، اور بیوی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ بیوی جب بنے گی تو پھر ایک عدد ساتھ بھی جہیز میں ملے گی آپ کو، سالے بھی آپ کو کیا ملیں گے، جہیز میں ملیں گے، آپ ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے تو سر کا بھی فون آ سکتا ہے، ساس بھی ٹینشن دے گی آپ کو، لڑکی کے بھائی بھی ٹینشن دیں گے۔ تو گوروں نے، غیر مسلموں نے کیا کیا، بھائی منزل ہماری خواہشات ہے، منزل ہماری انٹرٹینمنٹ ہے، تو انٹرٹینمنٹ میں سالا بھی ہڈی، ساس بھی ہڈی، اس کباب میں سسر بھی بہت بڑی ہڈی، تو گرل فرینڈ کے باپ اور ماں ساس سسر نہیں ہوتے، اس کے بھائی سالے نہیں ہوتے، بیوی کے ساتھ یہ رشتے بنتے ہیں، تو مارکیٹ سے بیوی کو کیا کرو، شارٹ کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان آ کے بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا بوڑھے ماں باپ بھی کباب میں بہت بڑی ہڈی، انٹرٹینمنٹ میں بہت بڑی رکاوٹ کون ہے، بوڑھے ماں باپ، ماں کھانسے گی، کرونا پھیلائے گی، ہے بھائی، ٹی بی بھی پھیلا سکتی ہے، بوڑھوں کو تو بیسیوں بیماریاں ہوتی ہیں بھائی، کورونا کے دنوں میں بڑا حال دیکھا ہے ہم نے، بوڑھوں کو کیسے چھوڑ چھوڑ کے بعض لوگ، مذہبی دینی لوگوں نے نہیں بھاگے وہ، اللہ پہ توکل کرو، ہم نہیں بوڑھے کو چھوڑ سکتے، لیکن جن کے دل میں اللہ رسول نہیں، خدا نہیں ہے جن کے دل میں، انہوں نے اپنے بوڑھوں کو ایسا سلوک کیا ہے نا کووڈ کے دنوں میں بوڑھوں کے ساتھ، جیسے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ تو بوڑھا بھی کباب میں ہڈی ہے، تو کیا کیا، بھائی جب آپ کی منزل خواہشات ہیں تو بوڑھے کو اولڈ ہاؤس، کہاں جائے گا وہ، گھر میں نہیں، اس کے پاؤں نہیں دبانے، اس کا سر نہیں دبانا، بڑھاپے میں انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، غصہ بہت آتا ہے بوڑھے آدمی کو، یہ نیچرل ہے، میں اکثر سناتا ہوں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے معذرت کے ساتھ، ہمارا بھی بڑھاپا ایسے ہی ہوگا بھائی، وہ ایک بوڑھے میاں حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب میرے گھٹنے میں درد، حکیم نے کہا بڑھاپا، حکیم صاحب میری کمر میں بھی درد ہوتا ہے، حکیم نے کہا بھائی بڑھاپا ہے، حکیم صاحب کھانسی بہت آتی ہے، حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے، بوڑھے میاں کو غصہ آ گیا، بھائی کیا ہر بات میں بڑھاپا بڑھاپا، ایک دم جب غصہ آیا تو انہوں نے کہا یہ بھی کیا ہے، بڑھاپا ہے، تو ہم سب کے ساتھ ایسا وہ نہیں ہوا، غصہ آتا ہے ابا کو بات بات پہ، ماں کو غصہ آتا ہے، تو اللہ نے ایک تو کہہ دیا کہ کیا ہے، جو لوگ میری نشانیوں پہ یقین کرتے ہیں، لا تقل لہما اف، اس بڑھاپے میں ان کی اونچی الٹی سیدھی باتوں پہ اف کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ غیر مسلموں نے سوچا بھائی ہماری منزل جب انٹرٹینمنٹ ہے، خوشیاں ہیں، تو خوشی میں ابا اور اما بہت بڑی رکاوٹ ہیں، لہذا ان کو مارکیٹ سے کیا کرو، شارٹ۔ تو مارکیٹ سے شارٹ کا اتنی ہمت تو نہیں کہ قبرستان پہنچا دیتے، گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دو، بہت ہو گیا، جا کے پیسے جمع کرا کے آ جاؤ، میرے ابا کے پیسے بتا بھائی، تو یہ لے۔ آج ایک لبرل آدمی کا کلپ دیکھا بڑا زبردست، پاکستان میں کراچی میں ڈیفنس ہے نا، بڑا اچھا کلپ کسی نے مجھے بھیجا، کہتے میں ڈیفنس گیا 1000 گز کا بنگلہ، تو میں نے وہاں ان لوگوں سے پوچھا تمہارے بچے کہاں اتنے بڑے، میں تو جب جاتا ہوں 1000 گز کے بنگلوں میں مجھے خوشی نہیں ہوتی، وحشت ہوتی ہے، چھوٹا سا گھر بھرا ہوا، خدا کی قسم زیادہ اچھا ہے، بڑے بڑے گھر خالی، دیواریں کاٹتی ہیں، بیڈ روم اتنے بنا دیتے ہیں، اتنے بیڈ روم، اتنے یہ واش، یہ ریسٹ روم اور یہ واش روم اور یہ بیڈ روم، اتنے بڑے بڑے کچن. بندہ کہاں ہے بھائی؟ بندے نہیں ہیں. بندے مارکیٹ سے کیا ہیں؟ شوق. ایک ابا ایک اما. تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا یہ اتنا بڑا بنگلہ کہاں ہے؟ تو ہمارے بچے کہاں؟ انہوں نے کہا ایک آدھ بچے ہیں وہ امریکہ گیا بھائی، ایک آدھ جاپان گیا بھائی. انہوں نے کہا مرو گے تو وراثت لینے آئیں گے؟ ہاں بھائی بالکل آئیں گے. تو زندگی میں کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے. بھائی پیسے کی لالچ ہے، کیونکہ ان بچوں کو پتا ہے پاکستان میں رہیں گے ابا اما کے ساتھ لائف کو صحیح طرح سے انٹرٹین بولو نہیں کر سکتے، لہذا انٹرٹینمنٹ. یہ بھی ایک قسم کا اولڈ ہاؤس ہی بنا دیا انہوں نے ڈیفنس میں. ابا اما یہاں رہیں گے، چلو دو چار ان کے ساتھ ہوتے، دو چار باہر کما کے بھیج رہے ہوتے، سب نے ہی اپنے ابا اما کو چھوڑ دیا. تو جب انسان کی منزل خواہشات ہو تو آپ کا بڑھاپا بہت خطرناک، اکیلے تنہائی کاٹے گی آپ کو. تو لہذا جو جن کا مقصد تھا انٹرٹینمنٹ، تو جو جو چیزیں اس کباب میں، انٹرٹینمنٹ کے اس کباب میں ہڈی بننی تھی، ان تمام ہڈیوں کو انہوں نے زندگی سے بولو نکال دیا. کرسچینٹی نے کیا کیا ہے؟ ان کے ہاں بھی رمضان کے روزے تھے، رمضان کے نہیں، یعنی ان کے جو 40 روزے ہوتے تھے ان کے ہاں، تو آج ملتے ہیں روزے وہ کہیں نظر آتا ہے؟ کیوں؟ روزہ انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ ہے، لہذا روزے مارکیٹ سے کیا ہوئے شارٹ. ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں، بڑے لبرل قسم کے اسکالر، کہ جنہوں نے اتنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دی ہیں. کل آپ کا امتحان ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہو، ہینڈ پلاٹر ضروری نہیں ہے، مشینی ذبیحہ بھی کیا ہے. تو بھائی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ صرف یہودی، عیسائی اور مسلمان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا. تو اس کا ذبیحہ کیسے حلال ہو گیا؟ کیسے حلال ہو گیا اس کا ذبیحہ بھائی؟ لیکن آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے، یہ بھی حلال، وہ بھی حلال، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. بچا کیا ہے بھائی پھر آپ کے پاس؟ ہر وہ چیز جو آپ کی خواہشات میں رکاوٹ، اس کو سائڈ پہ لگا دو. یہ ہے نفس پرستوں اور خواہشات نفسانیہ کا جو غلام ہوتا ہے، جس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اس لیے بنایا گیا کہ میں عیاشی کر سکوں، جس کا یہ خیال ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے اسے وہ سائڈ پہ لگا دے گا. نماز انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ، نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد کی طرف چلنا پڑتا ہے، پھر رکوع سجدہ کرنا پڑتا ہے، ٹینشن ہے نا. یہ عورت کہتی ہے پردہ کروں گی میرا حسن چھپ جائے گا، میں پردہ اتار کے پھینکوں گی ماڈرن نظر آؤں گی، لبرل نظر آؤں گی، دنیا میں بہت آگے جا سکتی ہوں میں. تو پردہ اس کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ تھا، عورت نے پردے کو کباب میں ہڈی سمجھ کے نکال دیا. تو میرے بھائی آپ اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ آپ کس کیٹاگری میں آتے ہو. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں وہ جب زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ بزبان حال پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا. باطل کا یہ مطلب ہے صرف مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا تو نے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ نے ایویں ہی بنا دیا بس ہمیں. ایویں یہ کس پہ الزام ہے؟ یعنی ساری کائنات ہماری خدمت میں لگا دی اور ہمیں انجوائے کر لیں گی جو چاہے کرو. کوئی کھوپڑی میں آتی ہے یہ بات؟ امریکہ آ کے آپ کو اتنی عقل نہیں آئی؟ کوئی انڈا موڑ کا آدمی یہ بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے بھائی. آپ امریکہ میں رہتے ہو، آپ کو اتنا لوگ کہتے ہیں، اتنے امریکی لوگ ذہین ہوتے ہیں، تو آپ اتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات کرنے لگو کہ خدا نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہمیں صرف کھیلنے کودنے کے لیے اور لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات؟ بولو نا. اس لیے اللہ کہتے ہیں ہمارے بندے وہ ہماری نشانیاں دیکھ کر ہم تک پہنچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرا، ہمارا رب کیسے سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہے اور تھوڑی دیر میں چکنا گاڑھا دودھ نکال لیتا ہے اس سے، اتنی بڑی مشینری اس نے بھینس اور گائے کے اندر فٹ کر دی ہے، ایسی مشینری جو اب تک جاپان اور فرانس کے اور امریکہ کے سائنسدان، یہاں ٹیکنالوجی کا ہب ہے یہ سین فرانسسکو، یہاں تک اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی، میں آج گوگل کے آفس ہو کر آیا، آج میں فیس بک کا جو مین مرکز ہے پوری دنیا کا وہ دیکھ کر آیا، میں نے تلاش کیا کوئی ایسی مشین ہو ادھر سے گھاس ڈالو اور ادھر سے دودھ نکلے، اب تک کی رپورٹ کے مطابق اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ سائنسدان ایسی کوئی مشین ایجاد بولو نہیں کر سکے۔ ہمارے رب نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، اللہ اگر ہمیں دودھ پلانے کے لیے حکم دیتا کہ گائے کو بادام کھلاؤ گے، چکنی چیز کھلاؤ گے، فیٹ کھلاؤ گے تو وہاں سے فیٹی دودھ نکلے گا، تو میرے بھائی ہمارا دودھ خود زیادہ نکل جاتا اور بھینس کا دودھ ہم کم نکالتے، کیا خیال ہے؟ دودھ والے کا اپنا دودھ زیادہ نکل جاتا، وہ کہتا ہے مجھے اتنی مہنگا پڑ رہا ہے دودھ، اس کو بادام کھلاتا ہوں کم وقت میں اور وہاں سے دودھ نکالتا ہوں، کیونکہ بادام میں آئل ہے، پستے میں تیل ہے، تیل کھلا کے تیل نکالنا، گھی نکالنا سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ چیز ان جانوروں کو تم کھلاؤ گے جو سب سے سستی، جو انسانوں کے کھانے کی نہیں ہے۔ ابھی میں نے یہاں دیکھا نا پہاڑوں پہ گھاس لگی ہوئی ہے، گائے چر رہی تھی، اس گائے کو کھا رہی تھی، میں نے کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ گھاس کھا رہا ہو، کسی کو بھی نہیں دیکھا میں نے، اتنی سستی چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو کھلاؤں گا، اس سستی ترین چیز، سوکھی ترین چیز جس کو رگڑنے میں تیل اور گھی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، وہ جب تم اس کو کھلاؤ گے تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ نکال دو، پھر اس دودھ کو گرم کرو اتنی موٹی ملائی، پھر اس کو پروسیس سے گزارو اتنا سارا گھی، نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ بھائی یہ ساری خدمتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ انسان کی ہو رہی ہیں۔ یہ گوگل فیس بک آپ بھول جاؤ گے اگر دودھ بند ہو جائے، ٹیکنالوجی ماند پڑ جائے گی اگر آسمان سے بارش برسنا بولو نا بند ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب آپ لوگ یہاں سین فرانسسکو میں رہتے ہو نا، آپ کہتے ہو یار اتنی ٹیکنالوجی، ایسی ترقی، کیا ضرورت ہے اللہ کی، کیا اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا یار؟ اصل تو یوٹیوب ہے، اصل تو فیس بک ہے، دیکھو ان لوگوں نے ترقی کہاں تک کی۔ ترقی اچھی بات ہے، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی میں مخالفت نہیں کر رہا، لیکن اس میں پڑھ کے اگر آپ اللہ کو بھول گئے میرے بھائی تو بہت بڑے بیوقوف ہو گئے آپ۔ اللہ کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ کہتے ہیں میں آسمان سے صرف بارش روک لوں نا تو تمہاری ساری ترقیاں چند دنوں میں دھڑام سے نیچے گر جائیں گی، سب روٹی کے لیے بھاگو گے، بولو گے ہمیں یوٹیوب نہیں چاہیے، ہمیں گوگل بولو نہیں چاہیے، ہمیں تیز رفتار جاپان کی ٹرینیں نہیں چاہیے، ہمیں ہواؤں میں اڑنے والے جہاز نہیں چاہیے، ہمیں روٹی چاہیے، پراٹھا چاہیے، مجھے میں بولوں گا پراٹھا چاہیے، آپ لوگ بولنا روٹی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ بھی نہیں تو روٹی دے دو بھائی، چاول دے دو، پیٹ میں کچھ اترے، دودھ چاہیے ہمیں، گھی چاہیے ہمیں، ترسے کے ان چیزوں کے لیے جس کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں، آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ما کان لکم ان تم بتو شجرہا، اللہ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا لو، آج بھی درخت کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ فالق الحب والنوا، اللہ کہتے ہیں معمول ایک گٹلی ہوتی ہے بہت سخت اور اس کے اوپر سخت زمین ہوتی ہے، تیرا رب اس گٹلی کو پھاڑ کر ننا سا پودا نکالتا ہے، جو زمین کا سینہ پھاڑ کے اوپر آتا ہے وہ پودا، کیسی سخت زمین میں ننا سا پودا، کیسا آپ اس کو ہاتھ لگاؤ کتنا ہلکا ہوتا ہے وہ، لیکن زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکلتا ہے، کیوں؟ بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا انسانوں کو خوراک دینے کے لیے، میں زمین کے سینے کی سختی کو کیوں رکاوٹ نہیں سمجھتا، مجھے جب خوراک دینی ہے میں زمین کا اور گھٹلی کا سینہ پھاڑ کے باہر آؤں گا میں، ایسے بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے روک کے دکھائے؟ اور کیسے سافٹ ویئر اس اللہ نے، ٹیکنالوجی دیکھو نا، ٹیکنالوجی کا ہب ہے نا سین فرانسسکو، آج میں صبح سے گھما رہے ہیں، یہ دیکھو ٹیکنالوجی، میں احساس سے کمپنی میں گڑا جا رہا تھا، حقیقت ہے، یہ گوگل، یہ فیس بک، یہ انسٹاگرام بہت اچھا ہے بھائی، لیکن اللہ کو اگر بھول گئے تو پھر بالکل بھی اچھا نہیں ہے یہ۔ اللہ کو یاد رکھو گے تو بہت اچھا ہے بھائی، اللہ کو بھول گئے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ٹیکنالوجی اس سے کروڑہا گنا زیادہ ایڈوانس ہے۔ اللہ کی ٹیکنالوجی کیا ہے، گوگل کی ٹیکنالوجی کیا ہے؟ بھائی میں بیان کر رہا ہوں، گوگل پہ جا رہا ہے، یوٹیوب پہ جا رہا ہے، ساری دنیا وہاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے انڈا موڑ پہ، ہم بیان یہاں کر رہے ہیں، نظر کہاں آ رہے ہیں؟ پشاور میں نظر آ رہے ہیں، انڈا موڑ پہ نظر آ رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے، جن ریس پہ یہ سوار ہو کے ویڈیو پہنچ رہی ہے نا، وہ ریس کس نے پیدا کی ہے؟ انسان نے تو قابو کیے ان کو، پیدا تھوڑی کیا ہے۔ لیکن اللہ کی ٹیکنالوجی دیکھو بھائی، آپ ایک بیج کو زمین میں ڈالتے ہو، ایک آم کی گٹلی کی ہم مثال لے لیتے ہیں، اس آم کی گٹلی کو آپ کسی کے پاس لے کے جاؤ جس نے زندگی میں کبھی درخت اور پودا بننے کا پروسیس نہ دیکھو، کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جاؤ، ہم نے تو چونکہ اب دیکھ لیا نا تو باتیں کر رہے ہیں، کسی سائنٹسٹ کے پاس لے جاؤ بھائی، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھینکو، کسی کو مارنا ہو تو کھینچ کے مار دو، اس سے زیادہ اس میں کوئی طاقت بولو نہیں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کو زمین میں ڈالو۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بتاؤ کسی جنگل میں، کوئی جنگل کا مطلب صحرا میں، فرضی مثال ہے، فرض کرنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بہت سے لوگ فرض کر کے بیٹھے ہیں، ہم چار کریں گے، فرض کر لیے، مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا جب کرے گا تو پتا چلے گا، فرض کرنے میں بہت سے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، بعض اتنے باریک باریک آ کے کہتے ہیں نا کہ میں چار کروں گا، اس میں تمہارے پاس بیلنس ہی نہیں ہے، تم چار کیسے، بیلنس تمہارے پاس ایک کر کے۔ تو فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں۔ ہم فرض کر لیتے ایک مثال کہ ایک آدمی صحرا میں ہے، کبھی اس نے درخت اور پودے بنتے ہوئے نہیں دیکھے، وہ کہیں کسی اور زمین، کسی اور سیارے سے اٹھ کے زمین پہ آ گیا۔ اب آپ گئے اس کو، آپ نے کہا میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں، ایک جادو دکھاتا ہوں۔ وہ جادو کیا ہے؟ آپ نے کہا دیکھو اس آم کی گٹلی کو میں زمین میں ڈالوں گا تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ گٹلی کو گھما پھرا کے دیکھے گا چاروں طرف سے اور رزلٹ یہ کرے گا کہ بھائی زمین پہ جو بھی ڈالا جائے، تو تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ زمین اسے کھا کے بولو ختم۔ کچھ تجربے کیے، کچھ بھی زمین میں ڈالا تھوڑے دنوں میں ختم۔ آپ نے کہا میجک دیکھو، جادو دیکھو۔ آپ نے کہا انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، پھونکوں والی سرکار سے پھونک لگوائی آپ نے جا کے۔ ہم بچپن میں یہ منتر پڑھتے تھے، انتر منتر کلی کلنتر، پتہ نہیں کہاں سے کس نے سکھا دیا تھا ہمیں یہ۔ تو آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، ہمارے ایک ٹیچر تھے جب وہ آتے تھے نا بڑے سخت تھے نائنتھ میں، تو ہم پڑھتے تھے آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، ہمیں کسی نے بتا دیا تھا یہ 21 دفعہ پڑھنے سے ٹیچر نرم ہو جاتا ہے، آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو۔ بچپن میں ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں، یہاں یہ مزہ بھی نہیں ہے یار، یہاں کے بچے ایسے تمیز دار، کچھ شرارت ہے ان میں، بالکل تھینک یو وینک یو صحیح چل رہے ہیں، وہ سارے بچے تو شرارتی اچھے ہوتے ہیں یار، ایسے تمیز کے بچے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے کہتے ہیں میں جب بنارس لے کے جاتا ہوں نا، وہ بچے حیران ہو جاتے ہیں کس قسم کے بچے ہیں پاکستان میں، تو اسے کیونکہ آسٹریلیا میں پیدا ہوئے، اتنے تمیز شرافت ان میں۔ تو جب بنارس، آپ کو پتا ہے کراچی میں بنارس، وہاں وہ، میں نے ان سے کہا ان کو بھیجا کرو بنارس، چھ چھ مہینے مضبوط ہو کے آئیں گے، وہ سمجھ رہے ہو نا۔ تو اب کیا ہے میجک دکھایا؟ بھائی یہ آم کی گٹلی ہے، میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں۔ کیا ہے بھائی وہ جادو؟ کیا ہے؟ اس کو زمین میں ڈالا، کیا ہوا؟ وہ گٹلی فنا ہونے کے بجائے ایک پودا بن کے نکل گئی۔ وہ بندہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو پودا بنا کے نکال دیا؟ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ سافٹ ویئر اس میں آٹومیٹیکلی خود بخود انسٹال ہو گئے، مان لے گا اس، ادھر میری طرف توجہ، مان لے گا۔ آپ نے کہا ابھی دیکھ ہوتا کیا یار۔ پھر وہ پودا بڑھتے 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 بڑا ہو گیا، درخت بن گیا، بڑا ہوا جا رہا ہے، بڑا ہوا ایک دم مضبوط تناور درخت بن گیا، پھر اس میں پھول نکلنا شروع، خوبصورت پھول۔ وہ صحرائی بندہ حیران ہوگا نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں یہ پھوک کی آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو 21 کے بجائے میں نے 41 دفعہ پڑھا تھا، اس لیے یہ جادو زیادہ ہو گیا۔ یہ پھر پھول نکلنے سے کیا ہوا، اس کی طرف تتلیاں اور مکھیاں اٹریکٹ ہوئی، پھول کو دیکھ کے مکھیاں اور تتلیاں اٹریکٹ ہوتی ہیں نا، ہے بھائی اٹریکٹ ہوتی ہیں نا، اس کی اٹریکشن پھول اس کو کھینچنے اپنی طرف، تتلیوں کو نہیں پتا کہ ہم سے کیا کام لے رہی ہے قدرت، تتلی تو پھول کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جا رہی ہے، جب وہ تتلی اس پھولوں پہ بیٹھتی ہے ایک پھول سے اٹھ کے دوسرے پھول پہ، تو اس تتلیوں کی ٹانگوں سے وہ نر مادہ ذرے چپک جاتے ہیں اور نر مادہ کے ملاپ سے پھل پیدا ہونا، بولو قدرت تتلیوں سے کام لے رہی ہے، وہ کام جو تتلیوں کو بھی اس کا پتا بولو نہیں ہے، اب کیا پھول گر گیا نیچے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا، ہے بھائی وہ کہے گا نا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جادو ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا، یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے بھائی، پھر کیا ہوا وہ کچا پھل بڑھتے بڑھتے بڑا ہو گیا اور پک گیا، پھر جب آپ نے اس کو کھولا تو جو گٹلی زمین میں ڈالی تھی دوبارہ وہ گٹلی ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں گٹلیوں کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے، تو مجھے بتاؤ گوگل اور فیس بک کی ٹیکنالوجی سے خدا کی ٹیکنالوجی کروڑہ گنا بہتر ہے یا نہیں ہے، اور یہ وہ آم ہی ہے وہ خربوزے ہی ہیں جو کھا کے آپ گوگل کے آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہو، اگر اللہ یہ آم کے طرف خربوزے گندم پیدا کرنا بند کر دے تو آپ کے گوگل اور فیس بک کے دفتر بند ہو جائیں گے، نہیں یاری میرا خیال ہے بات، اس لیے بیوقوف آدمی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر خدا سے غافل ہوتا ہے، عقل مند آدمی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر خدا کے قریب ہوتا ہے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جب ہمارے نیک بندے ہمارے کمالات، اللہ نے انسان کے اندر جو کمالات ہیں وہ بھی بتائیں، آم کی گٹلی سے زیادہ تو انسان کا بھی عجیب ہے، اللہ کہتے ہیں یہ آم کی گٹلی جو تم زمین پہ ڈالتے ہو اتنی بڑی ہوتی ہے جس سے اتنا بڑا آم نکلتا ہے، انسان کا بیج خوردبین سے نظر آتا ہے، ایک قطرے میں کروڑوں جرثومے ہوتے ہیں، ان میں ہر جرثومے میں انسان بننے کی صلاحیت، اتنا باریک جرثومہ ماں کے جرثومے کے ساتھ ملتا ہے، ناپاک پانی جس میں نہ آنکھ ہے نہ ناک ہے نہ دل ہے نہ دماغ ہے نہ جگر ہے نہ ناخن ہے نہ پھیپڑے ہیں نہ اس میں گردے ہیں نہ کلیجی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ماں کے رحم میں فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اللہ کہتے ہیں مضبوط ٹھکانے میں اس نطفے کو میں قرار دیتا ہوں، مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں میں اس کو، اس کی جڑیں ماں کے رحم کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں، حملتھا حملا خفیفا، خود ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے رحم میں اللہ تعالی نے انسان جیسی عظیم مخلوق کے بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، فمرت بھی اسی حمل کو لے کے وہ چل رہی ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کیا ہونے والا ہے، جب تک پریگنینسی نہیں ہوتی ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے ماں کی باڈی میں انرجی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں انرجی کانوں میں انرجی، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے، ادھر توجہ میرے بھائی، لیکن جہاں وہ رحم میں وہ پانی کا قطرہ ٹھہرا، اب ماں جب روٹی کھائے گی اس روٹی سے بچے کی آنکھ بنے گی، اسی روٹی سے بچے کی بولتے کیوں نہیں، ادھر توجہ، بچے کی ناک بنے گی، اسی روٹی سے بچے کے کان بنیں گے، اسی روٹی سے بچے کی زبان بنے گی، پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے، جیسے کسی ورک شاپ میں گاڑی تیار ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ دروازے بن رہے ہیں، ٹائر بن رہے ہیں، لا کے پھر ان سب کو کیا کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں کوئی مزدور نہیں ہے جو آنکھ کو آنکھ کی جگہ جوڑ رہا ہے، ناک کو ناک کی جگہ جوڑ رہا ہے، کان کو کان کی جگہ جوڑ رہا ہے، کھوپڑی کو اوپر فٹ کر رہا ہے، سب چیزیں اگ رہی ہیں، اللہ کہتے ہیں انبتکم من الارض نباتا، نباتات کی طرح اللہ نے اگایا ہے ہمیں، جو پودے بننے کا پروسیس ہے بالکل وہی پروسیس ماں کے پیٹ میں انسان بننے کا ہے، پودا درخت کی صورت میں اور آم کی صورت میں، اور ادھر جو ماں کے پیٹ میں پودا بن رہا ہے وہ انسان کی صورت میں نکل کے باہر آتا ہے، کیا کمال ہے، تبھی اللہ کہتے ہیں مصور، آپ نے پلین چیزوں پہ تصویر سازی کا عمل دیکھا ہوگا، پانی پہ تصویر بنانا کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے بھائی، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، ادھر کیوں دیکھ رہے ہو بھائی، وہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کی طرف لوگ بہت دیکھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، تو آپ یہی جگہ
جو خطیب ہے نا اس کو پتا چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، واٹس گوئنگ آن، واٹس ہیپننگ، پتا چل جاتا ہے خطیب. اٹ ازنٹ اپروپریٹ فار یو ٹو ڈو دس.
تھوڑا سمجھی ماڈرن لوگ ہیں.
تو میرے بھائی اللہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پہلے ہے میرے بھائی، اسی کے بعد ہم گوگل میں بیٹھنے کے قابل بنتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی اللہ ہم سے چھین لے نا تو گوگل گیا، بولو فیس بک گیا. تو تکبر مت کرو. قرآن کیا کہتا ہے، پچھلی قوموں کے پاس جب پیغمبر آئے ان پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو قرآن کیا کہتا ہے، پیغمبروں کی دعوت قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنی پتہ ہے کیا تھی، فریحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو دنیا کا ٹیکنالوجی کا علم تھا اس علم کی بیس پر وہ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے ہم اتنے نالجیبل لوگ ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں پہاڑوں کو تراش کے محلات بنانے آتے ہیں، ہمیں سڑکیں بنانی آتی ہیں، ہمیں گارڈننگ آتی ہے، ہمیں یہ آتا ہے، ہمیں وہ آتا ہے، آپ کو کیا آتا ہے، ہم آپ سے کیوں پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ پیغمبر اپنی باتیں تھوڑی کر رہے تھے، پیغمبر کہہ رہے تھے ہمیں آتا ہے نہیں آتا تمہیں اس سے کیا لینا دینا، ہم کس کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کا، اللہ کو تو سب کچھ آتا ہے نا بھائی. جو میسنجر ہوتا ہے اس کو کچھ آئے نہ آئے، دیکھو گلی محلے میں کیا ہوتا ہے، پرانے اب تو مس کالیں ہو گئی نا، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے جو سیٹنگ ہے اللہ معاف فرمائے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پہلے سیٹنگ یہ ہوتی تھی کہ وہ کوئی بندہ بچہ آ رہا ہے گلی محلے میں نا، چھوٹا سا کالا سا نیلا پیلا، اس کو پرچی پکڑا دی فلانی انٹی کو دیا جا کے، یہ ہوتا تھا نا. آپ کیا، آپ کو تو پتا ہے. وہ کہتے ہیں لیلا اور مجنو جو ہے نا پرانے زمانے سے زمانے میں آ گئے. اب پرانے زمانے میں وہ کبوتر کے ذریعے خط و کتابت کرتے تھے، کبوتر خط لکھا، آئی لو یو لکھ دیا اس میں یا کچھ بھی لکھ دیا اور کبوتر کی چونچ میں ڈالا، کبوتر لیلا کی جھولی میں پھینک کے آ گیا اور پھر اسی طرح. تو اب وہ نئے زمانے میں آ گئے، ذرا ایڈوانس ہو گئے نا وہ. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے وہ لیلا کی طرف سے کبوتر آیا خالی، کچھ بھی نہیں تھا اس میں. مجنو نے کبوتر خط بھیجا کہ یہ کیا ہے، واٹس گوئنگ آن، کیا ہو رہا ہے، خالی کی سوچ لوں آج. تو اس نے جواب لکھ کے بھیجا یہ مس کال تھی. یہ کیا تھی، مس کال. تو پہلے زمانے میں ہم نے اس طرح اپنے گلی محلے میں دیکھا ہے کہ وہ کیا ہے کہ کسی سیٹنگ چل رہی ہے، کسی بچے کو بلایا تھا یہ پرچی فلانے گھر میں، وہ لڑکی جا رہی ہے یا گھنٹی جا رہی ہے، اس کو پکڑا گیا اس میں جو بھی آپس کی سیٹنگ ویٹنگ کے، پھر وہ اس نے گلی میں کسی کو پکڑا. تو اب مجھے آپ بتاؤ وہ جو بچہ تھا وہ آڑا تلچھا کوئی بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، پیغام پہنچا دو. جبکہ اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن کو سلیکٹ کرتے ہیں نا، جن کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ان کی پرسنالٹی بہت ہائی ہوتی ہے، اخلاقیات کے بہت بولو اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ معیار، ان وہ کیریکٹر کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے. اگر ہم نبی کے اخلاق پر ہی باتیں کرنا چاہیں نا، کئی گھنٹے گزر جائیں، نبی کے اخلاق والی سیرت ختم نہیں ہوتی. لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ پیغمبروں میں سے کچھ پیغمبروں کو سائنسی علوم بھی دیتے ہیں، کچھ کو نہیں دیتے ہیں، لیکن دینی علوم اللہ ہر پیغمبر کو دیتے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں جب پیغمبر آئے تو ان امتوں میں کیا تھا، پہاڑوں میں تراش کے پورا محل کھڑا کر لینا، یہ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے بھائی؟ کوئی تو آلات ہوں گے نا، ناخن سے تو نہیں تراشتے ہوں گے نا بھائی، پورا پہاڑ ہے چٹان، اس کو تراشا، اندر واش روم بھی بنا دیا، بیڈ روم بھی بنا دیا، کچن بھی بنا دیا، پورا محل بنا کے کھڑا کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر ان کے پاس گئے اور پیغمبر نے ان کو اللہ کی باتیں بتائیں کہ اللہ کو مانو، تو وہ اترانے لگے اس نالج پر جو نالج ان کے پاس تھی. فریقوا بما عندهم من العلم، جو علم ان کے پاس تھا نا، دین کا علم تو نہیں تھا نا، دنیا کا علم تھا، اس علم پر وہ کیا کرنے لگے، اترانے لگے. تو سین فرانسسکو والو، جب آپ کے پاس اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، فجر کی نماز پڑھا کرو، حی علی الصلاہ کی آواز، تو آپ کہتے ہو ہم سین فرانسسکو میں رہتے ہیں، اٹک میں نہیں رہتے ہم لوگ. باتیں وہی اٹکی یہاں سننے کو مل رہی ہیں ہمیں، پشاور کی ماحول بنا رہے ہو یار، یہاں یہ سائنس ہے، گوگل کا ہے، گوگل کا ہب ہے یہ بھائی، سوری اس کا ہیڈ آفس ہے یہاں پہ، یہاں یوٹیوب ہے، یہاں فیس بک ہے، پوری دنیا میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کا کہا جاتا ہے تجربہ یہاں ہوتا ہے، میں آج یہاں بیٹھا بغیر ڈرائیور کے گاڑی میں، پوری دنیا میں دو تین شہر ہی ہیں جہاں اب اس گاڑی کا تجربہ ہوا ہے، بغیر ڈرائیور ہے، ہمارے ساتھ پیش کیا گاڑی آ گئی یوں کر کے، ہم تو دیسی لوگ ہیں انڈا موڑ والے، مین روڈ پہ میں گھسنے لگا تھا گاڑی میں، گاڑی نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، گاڑی آگے گئی ہے گھوم کے تمیز سے پارکنگ کی جگہ پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے، میں نے کہا گاڑی سے سوری کروں بھائی، ہم تو پرانے اسٹائل کا ہی ہے، ہم تو اتنا انتظار نہیں کرتے کہ یوں گھوم کے آئے گی، اور گاڑی نے لفٹ ہی نہیں کرایا تھا، ہڑپ تمیز سیکھو تم، جب سین فرانسسکو میں ہو، بنارس میں نہیں گھوم رہے ہو تم، تو ایسے تمیز سے گھوم کے آئی ہے اور پارکنگ میں کھڑی ہو گئی، ہم وہاں جا کے بیٹھے ہیں، اس کو پتا ہے بھائی جب سب بیٹھ جائیں گے پھر ہم چلیں گے، اس کے بعد وہ گاڑی چلی ہے، خود ہی گھوم رہی ہے، گزرنے والوں کا خیال کر رہی ہے، اس کے بعد مجھے اللہ کی قسم گاڑی سے محبت ہونے لگی چپ چاپ، ورنہ ڈرائیور والی گاڑی میں ڈرائیور کی اپنی بھی سننی پڑتی ہے نا، کیا خیال ہے، اپنی بھی سنا رہا ہوگا اور گالیاں بھی دے رہا ہوگا، ابے ہٹو ہے آگے سے، آپ نے کبھی کراچی میں 4L میں سفر کیا ہے، 4K 4LWR کیا ہے کبھی، اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہمیں بھی، جب ہم سفر کرتے تھے نا تو ڈرائیور لا کے کھڑی کر دیتا تھا بس کراچی ایک جگہ، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، چلا یار خدا کے لیے چلا، وہ بھرے جا رہا ہے بھرے جا رہا ہے، چھت بھی بھر گئی، اب ایک چلا تو مجھے یاد ہے نیو کراچی میں ایسے ڈرائیور چلا نہیں رہا تھا نا، پسینے پسینے ہو گئے لوگ، تو پیچھے سے ایک آواز مارتا ہے تیرے کو نیمبو چٹاؤں، چل بھائی تجھے نیمبو چٹاؤں کیا، اس کو پتا تھا نیمبو چٹائیں گے تھوڑا ہلے گا، یہ لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ یہ سائلنٹ بورڈ پہ چلا گیا ہے، تھوڑی وائبریشن ہوگی اس کے جو ہے نا نیمبو چٹانے سے، کیسی ٹیکنالوجی ہے یار، ایسے گاڑی ہے اتار دیا ہمیں، میں تو اتر رہا میں یار گاڑی سے گلے ملوں میں، سلیم بھائی یہی کیفیت ہو رہی تھی نا، اتنی خاموشی، خراما کوئی فالتو بات نہیں، آرام سے لوکیشن پہ پہنچایا، ہم اترے چلو، پتہ نہیں گئی کہاں ہوں، یادیں چھوڑ گئی، میں نے تو اس کو اترتے ہوئے کہا، میں نے کہا اے نالا میں شباب میں تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہی ہوں، وہی فیلنگ وہی ہو رہی تھی جیسے کوئی آپ کو اے نالا میں شباب میں تنہا چھوڑ کے چلی جائے، تو میرے بھائی اس ٹیکنالوجی میں آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں، آپ کہو گے اللہ کہاں سے آ گیا، پشاور سے آئے ہیں، کوئٹہ سے آئے ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، اور ہم اتنے پسماندہ علاقوں سے آئے ہیں، یہاں آ کے یار ایسی ٹیکنالوجی، یہاں بھی حیا علی الصلاۃ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دعا مانگا کرو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ماں باپ کے قدموں میں جنت، ابے ابے قدموں میں جنت ہوتی تو یہ لوگ پھر جنت میں کیوں رہ رہے ہیں، ہم جہنم میں کیوں رہ رہے ہیں، وہاں پہ جنت تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ماں باپ کے اور بیوی بچے اور بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، اور عورت کو یہ شوہر ہے، یہ ہسبینڈ ہے، یہ جو ہے اس کی اطاعت کرو، جس عورت کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، نبی نے فرمایا، بھائی میں نہیں فرما رہا، یہ کس کا ارشاد ہے، خواتین مجھ سے غصے ہوتی ہے کس قسم کی باتیں فرما رہا ہے یار، تو جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ شوہر مر جائے، وہ عورت اس حال میں مر جائے تو وہ عورت جنت میں، ویسے مرتا پہلے شوہر ہی ہے لیکن اتفاق سے اگر پہلے عورت مر جائے تو وہ عورت جنت میں داخل، بولو آپ اگر تجزیہ کرو نا، رنوے آپ کو کم ملیں گے مارکیٹ میں، دیوا بہت ملیں گی آپ، خیر تو خواتین کہتی ہیں کیا ہے یہ، کیا ہے، کیا انگریزوں میں ایسا ہے، یہ ہسبینڈ یہ شوہر ہے وغیرہ، کاغذ میں لکھا ہوا ہے، جا اپنا کام کر، چائے بنا، پی، نکل پتلی گلی سے، بس یہی ہوتا ہے نا، بی بی کو میاں کہے گا کھانا پکا، چائے بنا، چلو اسلام نے تو اتنے حقوق لگا دیے بھائی، شوہر بیوی بی کو بول دیا کہ شوہر ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، شوہر کو بول دیا سارا نان نفقہ تم نے اٹھانا ہے، اس کو وقت دینا ہے، یہ باندھی نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، شریک حیات ہے، تو شریک حیات کی طرح اس سے تمہارا بیہیویئر ہونا چاہیے، باندھیوں کی طرح بیہیویئر بولو نہیں ہونا چاہیے، تو اتنے سارے حقوق، تو آپ یہاں آ کے کہتے ہو، پھر نوجوان بھی کہتے ہیں کیا ہے یار، کیا مولویوں نے ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیا، میرے بیان میں نا نیچے کمنٹس آئے ہوتے ہیں، مولوی امریکہ کیا کرنے گیا ہوا ہے، وہاں بھی ان لوگوں کو بے وقوف بنائے گا، لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے نا کمنٹس کیے ہوئے، میں کہتا ہوں بیٹا تیرا بڑھاپا ہے پھر دیکھوں گا. پھر تو بولے گا کاش مولویوں میں بیٹھا ہوتا اپنے بچوں کو بٹھایا ہوتا تو آج بڑھاپے میں عیش کر رہا ہوتا. ان لبرل اور سیکولر لوگوں کا نا جوانی مت دیکھا کرو, ان کا بڑھاپا دیکھا کرو, اور مذہبی لوگوں کا بڑھاپا دیکھا کرو, ان کی جوانی مت دیکھا کرو. جوانی میں تو اور جوانی بھی اچھی ہوتی ہے, ان کی جوانی میں ہی ہوتی ہے نا یہ سب کچھ. استغفر اللہ, یہ چار شادی کی بات کر رہا ہوں, استغفر اللہ. آپ لوگ نہیں کرنا, یہاں غیر قانونی ہے بھائی, خود ہی بھگتو گے. تو ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا نا, کسی نے آگے بتایا تیری بیوی پہ جن آ گیا, کہتا خود ہی بھگتے گا جن جو ہے خود ہی بھگتے گا, غلط جگہ آ گیا. اچھا میرے بھائی, تو قرآن کیا کہتا ہے, فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, جو نالج ان کے پاس تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے, تکبر کرنے لگے. ہمیں کسی پیغمبر کی ضرورت بولو نہیں, ہمیں کوئی نماز روزے کی یہ داڑھی واڑی کیا مولویوں والی باتیں یار, داڑھی رکھو اور جو ہے پردہ کرو اور جو ہے وہ زکات دیا کرو, صدقے کیا کرو, رشتے داری جوڑو. کیوں جوڑوں بھائی, میں تمیز سے بات کرے گا تو میں بھی تمیز سے بات کروں گا, نہیں ہے تو اپن کسی کا غلام تھوڑی ہے. بھائیوں کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں نا بھائی, حدیث میں تو آتا ہے جو خونی رشتے ہیں وہ اگر توڑے بھی تو تم نے جوڑنا ہے اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اللہ کہتے ہیں اللہ کی نظر میں جو رشتے ہیں, بلڈ ریلیشن ہے, اس کی ویلیو زیادہ ہے. ہیومن رائٹس میں اللہ نے سب سے پہلے رائٹس کس کو دیے, جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے, بھائی سے سب سے قریبی رشتہ بھائی اور بہن کا ہوتا ہے. کتنی کمپلینز آتی ہیں, ایک بھائی غریب ہے, ایک نوٹوں میں کھیل رہا ہے لیکن اس کو اپنے غریب بھائی کا خیال نہیں, وہ بھکاریوں کی طرح مانگ رہا ہوتا ہے اس سے پیسے, پھر بھی نہیں دے رہا ہوتا, کہہ رہا میں نے کمایا ہے تجھے کیوں دوں. اور بھائی خود سے دیا کرو, مانگے بغیر دیا کرو اس کو. بہن بیوہ ہو گئی ہے, کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ, ثواب سمجھ کے رشتہ داری جوڑنا نیکی نہیں ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اور رشتہ داری جڑتی پتا ہے کس سے ہے, چیزیں جڑتی ایل پی سے ہے کہ نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ بہت ساری چیزیں جوڑنے کے بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں, سمت بانڈ بھی ہے ایک کیمیکل جس سے چیزیں جڑتی ہیں, اور گون سے بھی چیزیں. بولتے کیوں نہیں یار, آپ لوگ بولتے نہیں ہو, مجھے میٹر گھومتا ہے میرا بھائی. سمت بانڈ سے بھی چیزیں جڑتی ہیں, گون سے بھی چیزیں جڑتی ہیں. جب ایل پی آیا تو ایل پی نے سب کو کیا کر دیا, پیچھے چھوڑ دیا. سمت بانڈ کو نا ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے, کہہ رہے میرا بچہ کہہ رہے عبد السمت بانڈ, اتنا آپ کو فنڈامنٹلسٹ بننے کی ضرورت نہیں. جیسے سمد اللہ کا نام ہے لہٰذا عبد السمد, میں نے کہا عبد السمد اللہ کا, وہ اللہ کا نام ہے, یہ سمد بانڈ ہے, اس کو سمد بانڈ ہی کہا کرو. تو جیسے وہ حلیم کا بنا دیا نا کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو دلیم بولو, بھائی اللہ کا نام الگ سینس میں ہے اور کھانے کی چیزوں کا نام الگ سینس میں ہے, تو اتنا آپ عجیب سا مشکل ہو جائے گی بھائی. پھر وہی ہے کہ وہ رحیم بریانی تو حلیم اللہ کا نام ہے تو بریانی کا نام رحیم کیوں رکھ لیا, کریم بریانی کریم ہے نا ہمارے یہاں وہ اوبر کی طرح, تو کریم اللہ کا نام بھی ہے تو کیا اس کا نام چینج کریں؟ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ دماغ کا ہوتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, بات ہی دماغ سے نکل جاتی ہے میں جب جاتے ہیں نا. ہاں تو خونی رشتوں کو اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کہہ رہا تھا رشتے جڑتے ہیں, جیسے چیزیں جڑتی ہیں گون کے ساتھ بھی, ایل پی کے ساتھ بھی, سمت بانڈ کے ساتھ بھی, اور بھی بہت, لیکن ایل پی سے زیادہ جڑتی ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے رشتے جوڑنے کا, اور آپ کو پتا ہے رشتہ جڑنے میں سب سے بہترین جو چیز جوڑنے والی ہے وہ پتا ہے کیا ہے؟ وہ ہے جس کو ہم پیار سے کراچی میں روکھڑا کہتے ہیں, جس کو ہم کراچی میں پیار سے کیا کہتے ہیں؟ روکھڑا کہتے ہیں. جیب میں روکھڑا ہے تو چل شنواری چلتے ہیں, کہتے ہیں نا لوگ روکھڑا ہے تو چل ذرا ہائی وے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, اگلا کہتے ہیں روکھڑا ہی نہیں ہے. پیسہ سب سے زیادہ, کسی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہو نا, مجھے لوگ کہتے ہیں میرے بھائی سے بنتی نہیں ہے, ہر وقت منہ بنا کے رکھتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میرا بڑا بھائی جو ہے نا مجھے چنگیز خان زیادہ لگتا ہے, بڑا بھائی کم لگتا ہے, کبھی بات ہی نہیں کرتا تمیز سے, ہر وقت تانے. میں نے کہا دیکھ اللہ کے لیے رشتہ داری جوڑنا ہے, کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے نہیں, بھائی کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ اللہ. میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں, اس کا رویہ تیرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. کہتا کیا طریقہ؟ میں نے کہا تیرے پاس پیسہ ہے نا, لفافے میں ہدیہ دے دیا کر کچھ پیسے ڈال کے بھائی کو. پہلی دفعہ تو بھائی بولے گا کیا میں بڑا ہوں میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں, پہلی دفعہ تو یہ بولے گا, چھوٹا ہو کے دھونس سے ماتا ہے ہیں لا چل دے. کیا خیال ہے, پیسہ ایسی چیز ہے بے غیرتی میں بھی اچھا لگتا ہے. جیسے ایک آدمی کا رشتہ آیا نا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کا رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن گھر داماد بننا پڑے گا. گھر داماد تو سمجھتے ہیں نا, اس نے کہا گھر داماد یہ بے غیرتی, سسرال کے ٹکڑوں پر پلوں سسرال کا کھاؤں, قبول ہے. جب آخر میں سوچا نا بے غیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے ہیں, کیا خیال ہے بھائی, بے غیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے سے آتے ہیں یار, چلو قبول ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی میں نے اس کو بولا اپنے بھائی کو لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے دیا کر ہدیے کے طور پر, چپکے سے, پبلک کے سامنے نہیں کہ ذلیل کرنے کے لیے, اس کو کچھ چپکے سے کیا پکڑا دیا اگر بھائی کو, کیونکہ بھائی تھوڑا سا وکری ٹائپ کا ہے نا, نارمل بھائی ہوتا تو پھر تو کوئی اتنی شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا چپکے سے پیسے پکڑا دیا کر, شروع میں تو وہ کہے گا کیا مجھے غلام بنانا چاہتا ہے, یوں کرتا ہے ایسے ہوں میں تیرے ٹکڑے پہ پلتا ہوں کیا. میں نے کہا لیکن رکھے گا ضرور دیکھنا, اور کبھی تانا نہیں دینا اس کو, کبھی دھونس نہیں جمانا ورنہ رشتے داری ٹوٹے گی اس سے. کہہ رہے بھائی میں نے یہ کام کرنا شروع کیا ایسے لگتا تھا جیسے جلتی ہوئی آگ پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو. تو یہ جو دولت ہے نا یہ رشتے توڑنے کے لیے سب سے بڑی ایل سی ہے, سب سے مضبوط بولو ایل سی, اس سے جتنا رشتہ جڑتا. دیکھو ماں باپ کے تین بیٹے ہوں, دو چرس پیتے ہوں, ایک چرس پیتا ہو اور دونوں تہجد گزار ہوں, لیکن جو چرس پیتا ہے وہ ابا کو پیسے دیتا ہے, اما کو بھی ابا کو بھی, اور جو تہجد گزار ہیں وہ پیسے نہیں دیتے, تو ماں باپ کو محبت کس سے ہوگی؟ چرسی سے. ایک آدمی اپنے تین بیٹوں کا تعارف کروا رہا تھا, کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ ڈاکٹر ہے, ان سے ملیے یہ انجینئر ہے, ان سے ملیے یہ چور ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے, کما کے گھر میں صرف یہی لے کر آتا ہے. تو بھائی پیسہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو جوڑ. تبھی تو اللہ نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تمہیں. اللہ بھی پیسہ خرچ کیے بغیر اپنی محبت کو نہیں مانتا. تبھی تو زکوٰۃ, فطرانہ, صدقہ, خیرات, یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں, ان سب میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ روکھڑا. فرمایا الذین آمنوا, جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے پیسہ خرچ کرو گے تو مانوں گا میں. تو اپنے رشتے داروں کو کیا کرو میرے بھائی, بہنوں پہ, بھائیوں پہ پیسہ خرچ کیا کرو, دیا کرو ان کو, ہدیے کے نام پہ دیا کرو. زکات بھی دے سکتے ہو غریب بہن بھائی کو, لیکن اس میں نیت زکات کی ہو, اوپر لیبل کیا لگاؤ؟ ہدیے کا. علماء سے پوچھ لیں آپ کہ اگر نیت دل میں زکات کی ہے اوپر سے ہدیہ کہہ دو تو زکات بھی ادا ہو جائے گی اور ڈبل ثواب ملے گا. تو اس لیے اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہماری خواتین کو کہا جاتا ہے پردہ کرو, انہوں نے کہا وہ بھائی کیا یہ اسلام, وہی اٹک والا ماحول یہاں پیدا کر دیں ہم. مجھے پتا چلے یہاں اٹک کے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ایسے ہی. ہاں تو جلسا والی زبان ہے یا کوئی اور ہے؟ جلسا چلنے کو کیا بولتے ہیں؟ جلسا. تر منجے کسے کہتے ہیں؟ تر. ہم وہ بھی اسی میں تر, جب اسپیڈ سے نکال رہا ہوں تو تر. اچھا میرے بھائی, تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس تھا اس کی بیس پہ تکبر ہے. بھائی تو آج عورت پردہ نہیں کرتی, کیوں بھائی کیوں کروں میں؟ مرد نہ داڑھی رکھ رہے ہیں, نہ نماز پڑھ رہے ہیں, نہ رمضان کے روزے, بہت ساری چیزیں. جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم ان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں جلدی سے وہ آیت جو اصل میں لے کے چلا تھا اس کو مکمل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض, ہمارے نیک بندے آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں میں غور کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. بیکار کا مطلب بس انٹرٹینمنٹ کے لیے, عیاشی کے لیے تھوڑی ہم دنیا میں آئے ہیں. پھر وہ سوچتے ہیں پھر پیدا کیوں کیا ہے, پیدا کیوں کیا ہے, تو وہ قرآن میں غور کرتے ہیں, انہیں اس کا جواب مل جاتا ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے. اسی بات کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ یوں فرمایا, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ میری فرما برداری کریں. اسی بات کو اللہ نے تیسری جگہ کسی اور انداز سے فرمایا, فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بن کے آتا ہے یا ناشکرا بن کے آتا ہے. ایک جگہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے, ایک جگہ اللہ نے کہا ہم نے اس لیے انسان کو پیدا کیا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرا فرما بردار بنتا ہے یا نہیں بنتا, ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا. اس سے پتہ چلا تینوں چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں جن کو تین مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ نماز کتنے بجے عشاء کی؟ نماز پڑھنے پہلے پھر یا نماز کو تھوڑا ڈیلے کر دیں؟ انتظامیہ بتایا مجھے کیا کرنا ہے, پھر کوئی نہیں آ کے مارنا مجھے, تھوڑا ڈیلے کر دیں نماز. اچھا پھر میں جلدی سے پہلے بیان سمیٹ لیتا ہوں نا پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اما شاکرن, اللہ کہتے ہیں یا تو شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا. بالکل اسی طرح شیطان نے بھی کہا تھا, جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے شیطان کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, حکم دیا کہ نہیں دیا؟ شیطان نے کہا نہیں کروں گا, اس کو تو نے مٹی سے بنایا مجھے تو نے آگ سے بنایا, تکبر میں آ گیا بھائی. تو اللہ نے شیطان کو دربار سے نکال دیا, شیطان نے کہا اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے, میں اس انسان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا, تو میں کیا کروں گا, لا تجد اکثرهم شاکرین, میں وہ کروں گا کہ تو دیکھے گا کہ ان میں اکثر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. شیطان نے بھی کون سا لفظ استعمال کیا, ناشکرا بناؤں گا ان کو, یعنی جو مقصد حیات تھا وہ تھا شکر گزار بننا, شیطان کہتا ہے میں مقصد حیات سے ہٹاؤں گا اور ان کو کیا بناؤں گا, ناشکرا. تو پتا چلا میرے بھائی اچھا عمل اور اللہ کی اطاعت اس کو شکر گزاری کہتے ہیں, جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل بھی کرتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ شکر گزار ہوتے ہیں, جو اچھا عمل کرتے ہیں وہ شکر گزار, جو شکر گزار ہوتے ہیں وہ اچھا عمل, یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اپنے اندر شکر گزاری پیدا کر لو تو باقی دو چیزیں خود بہت آ جائیں گی. شکر کو فوکس کرو. شکر کیسے ہوتا ہے؟ تھینک یو کہنے سے نہیں ہوتا. شکر کم کے درجات ہیں. نمبر ایک, جس نے نعمت دی ہے مانو کہ دی ہے اس نے. کسی نے آپ کو بہترین موبائل گفٹ کر دیا, کل وہ ملا میرے ساتھ تو ایسا اللہ معاف فرمائے گھڑیوں میں بہت ہوتا ہے, گھڑی گفٹ کر دی, ابھی جس نے دی ہے نا کل گفٹ دی ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, اب پتہ نہیں گفٹ دی ہے یا ویسے بیان میں پہننے کے لیے دی, یہ بھی نہیں یاد ہوگا. میرا خیال ہے ویسے میں تلاش کر رہا ہوں, ایسے ہی ہے نا آپ کو پتا ہوگا یہ کس کی گھڑی ہے بھائی, یہ واپس کرنی ہے اس کو مجھے یاد دلا دینا, بولے گا میں نے ایسی دی تھی یہ تو پہن کے ہی چلے گئے, تو بہرحال بول دینا مجھے ابھی یاد آیا اس کے پاس, تو یہ ناشکری ہے اللہ معاف فرمائے. جس نے دی آپ کیا ہو گئے, اتنے سارے لوگ تھے نا اس نے, وہ میری گھڑی تھوڑی خراب ہو گئی, میں نے ان کو کہا کہ یہ بنوانے دے دیں, تو اتنے میں کسی نے اپنی ہاتھ کی گھڑی مجھے دی کہ اس سب آپ یہ پہن لیں, تو میرے ذہن میں تھا اس کو میں واپس کروں گا لیکن اللہ کے فضل سے بھول گیا. کسی سے چیز لے کے بھول جانا یہ اس کی دین ہے. یہ کیا ہے, قرضہ لے کے بھول جانا یہ گاڈ گفٹڈ ہے بھائی, یہ اس کی دین ہے, یہ آرام سے نصیب نہیں ہوتی, یہ کوالٹی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. قرضہ لے کے کیا ہو گئے, بھول گیا, بھولنے کا گناہ بھی نہیں ملتا, کیا خیال ہے. تو سب سے پہلا کیا بھائی, کہ جس نے نعمت دی ہے آپ اقرار کرو کہ اس نے دی ہے. کافر اقرار نہیں کرتا. بس یہ بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, اب خاتمے کی طرف لے کے آ رہا ہوں. کافر کہتا ہے بس قدرتی طور پر ہو گیا, پیسہ مل گیا ہمیں, میں آیا تھا امریکہ پیسے کے لیے تو میری لک ہے کہ پیسہ مل گیا, میری لک ہے کہ ویزا مل گیا, میری لک ہے کہ پیسہ مل گیا. بھائی لک وقت کچھ نہیں ہوتا, یب تو رزق لمن یشاء ویقبض, اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بے تحاشا دولت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں روک لیتا ہوں. ساری زندگی محنت کرتا رہتا ہے, ٹکا بھی ہاتھ میں نہیں آتا. پھر وہ کیا کرتا ہے, موٹیویشنل اسپیکر بن کے لوگوں کو دولت کمانے کے طریقے بتانا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس بہانے کچھ آ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے, تو کہتا ہے جب خود کما نہیں رہے تو کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کما لو. تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے جب بھی کوئی آئے نا کہ مجھے پیسے دے دو میں کاروبار کر کے آدھے آدھے آدھا پروفٹ آپ کو دوں گا آدھا خود رکھوں گا, تو اس کو مشورہ دیے تو پورا پیسہ لگا کے پورا پروفٹ خود رکھ میری طرف سے. تو یہ نا پیسہ پورا لگا دے اور بہترین مشورہ ہے کہ پورا پروفٹ خود رکھ. تو سب سے پہلا آپ یہاں امریکہ میں جب بھی کوئی نعمت ہو آپ بولو کس کی,
اللہ
نے. کس نے دیے بھائی, اللہ نے. شکر میں صرف اتنا کافی نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ جب نعمت ملے نعمت دیکھو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو. ہم جب کھانا کھاتے ہیں, کافر کھانا کھا کے اٹھ کے چلا جائے گا, جس نے کھانا کھلایا اس کو تھینک یو کہے گا. یہاں یہ بہت اچھا رواج ہے, آپ کسی سے کچھ پوچھ لیں تھینک یو ویل ڈن, تعریف کرے گا آپ کی. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کس کی تعریف کرنی ہے, یہ اس نے روٹی بنائی تھوڑی ہے جو تمہیں, یہ تو صرف لا کے رکھ رہا ہے تمہارے سامنے, بنانے والا کون ہے, میں ہوں. تو شکر میں دوسرے نمبر پہ کیا ہے, آپ نے کہنا ہے جب کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا. وجعلنا مسلمین, یہ تو بڑے مزے کے الفاظ ہیں, کھلانا پلانا اتنی بڑی نعمت نہیں ہے, کھلا پلا کے ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوا رہا ہے ہمیں اس نے مسلم بنایا. اگر مسلم نہ ہوتے کھاتے اور پتلی گلی سے نکل لیتے, ٹکار مار کے چلے جاتے. سب سے مزے کا جملہ اس آیت میں اس دعا میں یہ ہے آخری, کہ ہمیں اس نے کیا بنایا, مسلم. اس مسلم ہونے کی وجہ سے کھانا کھا کے ہم نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں, اللہ کی طرف. غیر مسلم ہوتے کھاتے ڈکار مار کے نکل جاتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر جب ہم سو کے اٹھتے ہیں نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, اس نے ہمیں موت کی نیند سلایا, یہ بھی اس کی نعمت ہے. ہمارے دماغ کا رشتہ دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا. اگر اللہ آپ کے دماغ کے رشتے کو دنیا سے ڈسکنیکٹ نہ کرے, بہت معذرت کے ساتھ کسی کا باپ بھی یہ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتا. نیند کی گولی آپ کو سلا ہی نہیں سکتی ہے, ڈاکٹروں سے پوچھ لو, وہ صرف آپ کے پٹھوں وٹھوں کو ریلیکس کرتی ہے. سوتا اپنی طاقت سے ہی ہے انسان. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو دماغ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے نا, جیسے یہاں گوگل کا ہیڈ کوارٹر ہے, پوری دنیا کے گوگلوں کو کیا کر رہا ہے, وہ اس نے بچی پکڑ کے رکھی ہوئی ہے سب کی. ایک چیز گوگل ابھی تک نہیں بتا پا رہا ہے, میں بیانات میں آپ بول رہا ہوں کہ بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ گوگل میرے کو نہیں بتا پا رہا. یہ آپ لوگ کو, یہاں میں آج گیا تھا, میں نے کہا چھٹی تھی تو ملاقات نہیں ہوئی, ورنہ میں ملتا اور بولتا کہ یار اس پہ بھی تو کوئی کام کرو, جو لکھو آ جاتا ہے بھائی. چرچ کہاں سے ملتی ہے گوگل بتا دے گا, ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے تھانے سے ملتی ہے, لیکن وہ بھی بتا دیتا ہے. تو لیکن گوگل خود بھی بتا دیتا ہے. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا یار میں ادھر ادھر بہت دماغ, اللہ کا شکر. ہاں نیند کی بات کر رہا تھا میں. اب دیکھو میری بھی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, اس لیے میں بھولتا ہوں بہت. میں جب سے سفر میں آیا ہوں نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, تھوڑا سا سوتے ہیں. جو سفر ہے ظاہر ہے وہ سارا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. ایک تو سورج کی گردش ہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے, اتنے لمبی لمبی ٹریولنگ ہے جہازوں کے اندر. میں مغرب کی نماز پڑھی تھی تو نماز پڑھ کے جہاز میں آؤں تو سورج دوبارہ نکل گیا. میں بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ پتہ نہیں چلتا, ٹائم پیچھے کو جا رہا ہے آگے کو جا رہا ہے, وہ سارا سیٹ اپ. جیٹ لیک کہتے ہیں اس کو, جیٹ لیک. ہاں جیٹ لیک چل رہا ہے بس. خیر نیند کیا ہے, دیکھو مجھے اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے, بہت بڑی قدرت. تبھی ہمیں سو کے اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے. یہ ہلکا کام نہیں ہوا تمہارے ساتھ جو تم سو گئے, یہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ نہ کرتا فوالی پیدا نہیں ہوتا تم سوتے، جاگتے رہتے تم، وہ کیا احسان ہے اللہ کا؟ دیکھو میری باڈی کے جتنے پارٹ ہیں، آپ کی باڈی کے جتنے پارٹ ہیں، ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ دماغ. میں اگر چل چل کے تھک جاؤں گا، دماغ آرڈر کرے گا ٹانگوں کو بیٹھ جا، کیا خیال ہے؟ یہی کہے گا نا، ہم بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر میں ٹانگیں ہماری سکون میں آ جائیں گی. میں اگر بول بول کے تھک جاؤں گا، دماغ زبان کو آرڈر کرے گا چپ ہو جا، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ ہم پولیس بلوائیں گے تجھے یہاں سے اٹھانے کے لیے، پبلک پولیس بلوائے گی. تو دماغ کیا کہتا ہے؟ بھائی اب بیان کو ختم کر دو. ایسا ہی ہے نا، ہم جم جاتے ہیں، ویٹ اٹھاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو دماغ کیا آرڈر کرتا ہے؟ بازوؤں کو ویٹ اٹھانا بولو چھوڑ دو. یہ سب چیزوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دماغ. جو بھی کام ہم کرتے ہیں، اس کام کے روکنے سے ہماری وہ باڈی کا پارٹ سکون میں آنا شروع اور ریفریش ہونا شروع ہو جاتا. دماغ کا کام کیا ہے؟ سوچنا. بھائی جس باڈی کے جس پارٹ کا جو کام ہے، اس سے وہ کام چھڑوانا پڑتا ہے نا، تو وہ سکون میں آتی ہے نا. دماغ کا کام کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کے دماغ کا کام سوچنا نہیں ہے شاید. دماغ کا کام کیا ہے؟ سوچنا. تو دماغ کیسے سکون میں آئے گا؟ سوچنا چھوڑ، یعنی دماغ کو آرڈر کرے گا کہ سوچنا چھوڑ دو. جب دماغ کو سوچنے کا آرڈر کرے گا، تو بغیر سوچے کرے گا یا سوچ کے کرے گا؟ اور سوچنا پڑے گا اس کو. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سونے کے لیے لیٹے اور نیت کی، میں نیت کرتا ہوں سونے کی، سو جا، اب آپ نہیں سو سکتے، وہی کالے کتے والا کام ہو جائے گا. ایک جعلی پیر تھا، اس نے کسی کو تعویذ دیا، بہت پیسے لے لیے کسی دیہاتی کو نا، اور کہا کہ دیکھ یہ تعویذ تجھ پہ اثر جب کرے گا، تعویذ سے کچھ ہونا تھا نہیں، اس نے کہا یہ تعویذ تجھ پہ اثر جب کرے گا، پیسے بہت لے لیے نا. اس کو پتا تھا اثر نہیں کرے گا تو یہ مجھے آ کے پکڑے گا. تو بولا کہ دیکھ یہ تعویذ تجھ پہ جب اثر کرے گا، کہ تو جب اپنے گھر میں جانا تو تیرے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں آنا چاہیے. اب آپ بتاؤ کس کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے؟ گھر میں گھستے ہوئے ہوتا ہے کسی کے دماغ میں؟ کتا ہی نہیں ہوتا، کالا کہاں سے ہوگا؟ اب اس کا پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچ ہو گیا تھا. اس نے بولا یار اگر میرے دماغ میں گھر میں گھستے ہوئے کالا کتا آ گیا تو میرے پیسے برباد. اب بار بار کہہ رہے کالا کتا نہ آئے، دماغ سے نکال رہا ہے، ہوں کر کے نکال رہا ہے، کتے کو ہش کر کے نکال رہا ہے. کتا کو جتنا نکالو گے، کتا وہ تو کتا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو آئے گا. اب گھر کی دہلیز پہ جاتا، نکل کتے، پھر واپس آتا، پھر جاتا، پھر واپس آتا. جتنا دماغ سوچے گا نا کسی چیز کو نکالنے کے لیے، تبھی میں وسوسے کے مریضوں سے کہتا ہوں وضو کر کے اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرو. سوچنے میں لگ گئے نا، نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وضو ہو رہا ہے کہ تمہارا وضو، قیامت آ جائے گی، امام مہدی آ جائیں گے، دجال نکل کے چلا جائے گا، حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے اور اسلامی حکومت قائم ہو کے ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، میدان حشر آ جائے گا، تمہارا کمبختوں تمہارا وضو کبھی بھی نہیں ہوگا. اور ہمیں نہ وہم کا مریض بناؤ. وہمی جب فون کرتا ہے نا، اتنا تنگ کرتا ہے، مجھے اپنی وضو کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے. عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہمی لوگ. واش روم سے ہاتھ نکل کے دھوئیں گے تو اب وہ اس کو نہ یوں کونی سے کھول رہے ہوں گے، ان کے وہم میں ہے کہ کسی نے ناپاک ہاتھ سے یہ کنڈی کھولی ہوگی تو میں ہاتھ لگاؤں گا تو میرا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. پھر یوں کھولا تو اب یہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، اس کا کیا کرے؟ کسی کے لگ گیا وہ ناپاک، بس کرو یار. استنجا گھنٹے گھنٹے بیٹھا رہے گا دروازہ بند کر کے، نہاتا رہے گا تو ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی ہو جائیں گی. یہ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. ان کا حل یہ نہیں کہ دلائی سے ان کو سمجھاؤ، ان کا حل کچھ اور ہے. ایک دفعہ طبیعت سے باپ کو میں کہتا ہوں ایسے بچے کو دھو ڈالو طبیعت سے، نکلے گا وہ واش روم سے. تو اب کیا ہے، آپ دماغ کو، آپ جب سونے کے لیے لیٹے، آپ نے ہاتھ دماغ کو آرڈر دیا ہاتھ کو روکو، ہاتھ رک گیا، بستر پہ لیٹ جاؤ، جسم لیٹ گیا. دماغ کو جب آپ کہو گے اب سو جاؤ تو سو جائے گا؟ بولو. سوچنا چھوڑ دو، چھوڑ دے گا؟ نا. تبھی قرآن کہتا ہے وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے والا بنایا. تمہارا کام صرف اتنا ہے، بہت زیادہ تم نیند کی گولی کھا لو گے جس سے پٹھے کیا ہو جائیں گے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، یہی ہوگا نا. وہ تھوڑی سی لوری سنا دیں گے تمہیں، تھپکی دے دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. جب میں چاہوں گا تو تمہارے دماغ کا اور اس دنیا کا جو کنیکشن ہے نا وہ وائرے میں آ کے میرے فرشتے آگے کیا کر دیں گے, کٹ کر کے چلے. یہ تمہاری چاہت پہ نہیں ہے نیند, یہ کس کی چاہت پہ ہے؟ اللہ کی چاہت. دماغ سپیریئر ہے, اس کو کنٹرول اس سے اوپر کی چیز کرے گی جو اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز دماغ کو کنٹرول نہیں. تبھی اس دماغ میں خوشی بھرنا بھی اللہ کا کام ہے. دماغ اور دل اپنے آپ کو خود سے خوش نہیں رکھ سکتے. جو خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے خوشی آگے آگے بھاگتی ہے. خوشیوں کی فکر کرنا چھوڑ دو, اللہ کی رضا کی فکر کرو, اللہ خود دل میں خوشی ڈال دے گا. چھوڑ دو کہ خوش ہونا کسے کہتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات, آج ہر آدمی میں ہیپینس کے جو ہے نا یہ طریقے ہیں, اس سے انسان ہیپی رہ سکتا ہے. بڑے موٹیویشن اسپیکر آ رہے ہیں, خود بھی خوش نہیں ہوتے بےچارے. ہیپی کیسے رہتا ہے انسان؟ ایکچولی ہیپی ایسا دیکھے نا, موٹیویشن اسپیکر آ رہے ہیں, ہیپی رہنے کے لیے ضروری ہے. یوں ہے یوں تھینک یو بولا کرو, ہر بات مسکرا کے پاؤ. وہ بہت سارے ان کے رولس ہیں, وہ آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, انگلش میں بھی ہیں اور بہت ساری زبانوں میں. میرے بھائی ہیپی رہنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہیپی رہنے کی فکر جیسے سونے کا طریقہ ہے, دماغ پہ مسلط نہیں کرو نیند کو. بہت ٹینشن ہو, آپ کا کام ہے لیٹ جاؤ, نیند کون دے گا؟ اللہ. تو آپ کا کام ہے کہ آپ جان کر غموں کے اسباب اختیار نہ کرو, بلا وجہ نقصان کے کام نہ کرو. باقی چھوڑ کس پہ دو؟ اللہ. وہ چاہے گا آپ کے دل میں خوشیاں بھر دے گا, نہیں چاہے گا بے سکونی کے کانٹے. سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت جو باغات ہیں نا ان میں بھی بے سکونی کے کانٹے ڈالے گا وہ دل کے اندر. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکون ہو گئے. تو بات کو جلدی سے میں سمیٹتا ہوں میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر گزار بننا ہے تو ہر, میں کہہ رہا تھا جب انسان اللہ کی نعمت سے سوتا ہے, لہذا ہم جب نیند سے اٹھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ کیا دعا پڑھنی ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, احیانا, جس نے ہمیں زندگی دی, بعد ما اماتنا, پہلے ہمیں اس نے موت دی, سکون کی نیند سلا دیا. یہ سکون کی نیند سلانا بھی اللہ کی نعمت اور نیند سے اٹھانا بھی اللہ کی نعمت. کتنے لوگ ہیں سوئے, صبح پولیس آئی اٹھانے کے لیے پھر بھی نہیں. مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں سویا تھا, 2-3 دن بعد اس کا بڑا پروگرام ہونے والا تھا, لیکن مائیکل جیکسن جب سویا ہے صبح پولیس نے بھی آ کے اٹھایا. پہلے ڈاکٹروں نے اٹھایا, پہلے الارم نے اٹھایا, الارم بجتا رہا نہیں اٹھا, پھر ڈاکٹر آئے اٹھانے کی کوشش کی نہیں اٹھا, پولیس آئی, رینجرز آئی, بہت سب نے اٹھایا, لیکن وہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق, میرے پاس جو نالج ہے گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھا ہے, اب تک رپورٹ یہی ہے کہ سو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائی. مائیکل جیکسن کوئی الگ مخلوق نہیں تھا, بلکہ ہم سے زیادہ صحت کا خیال کرتا تھا. میں اور آپ صحت کا وہ خیال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو مائیکل جیکسن کرتا تھا. مائیکل جیکسن کی زندگی جراثیم سے بالکل پاک, کسی بھی جرسو میں یا وائرس کو مائیکل جیکسن کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی. بہت سخت جرمانہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے. اور ہم صبح و شام جراثیم میں جس کو چھینکنا ہوتا ہے منہ پہ آگے چھینکتا ہے. وہ ایک آپ کو کورونا کے دنوں میں نا, کورونا کے دنوں میں یہاں کتنی احتیاطیں ہوئی ہیں نا. ہم لوگ تو اللہ معاف فرمائے بہت ہی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں, تو مرے بھی ہیں بہت لوگ کورونا کے دنوں میں نا. ایک آدمی بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے, دھواں نکال رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے. دوست گیا, بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے لالچی ہوتے ہیں, بس کچھ پوچھا نہیں اور سگریٹ لے کے کش لینا شروع کر دیے. بولا مجھے تو غمزدہ لگ رہا ہے, میں چاہتا ہوں تیرے غم میں شریک ہوں, دو بتا تجھے کیا غم ہے. کہہ رہا غم یہ کہ مجھے کرونا ہو گیا. غم کیا ہے؟ دکھتے غم. تو تبھی ہم دعا مانگتے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دی, پھر اس کے بعد اس نے ہمیں زندہ کیا. اور اگلا جملہ یہاں بھی بڑا شاندار, جیسے کھانے کے بعد کی دعا میں جو آخری جملہ تھا سب سے شاندار تھا نا, تو یہاں بھی جو ہمیں دعا سکھائی ہے آخری سینٹنس سب سے شاندار. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دی اور پھر ہمیں زندہ کیا, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, ایک دن اسی طرح وہ ہمیں قبر سے بھی اٹھائے گا, اسی طرح ہمارے اجزاء کو جمع کر کے اٹھائے گا. اور ہم کہیں گے جیسے دنیا میں اس نے ہمیں سلا کے اٹھایا تھا, تو جو دنیا میں سلا کے اٹھا سکتا ہے وہ موت دے کے بھی زندہ کر سکتا ہے, ایک دن اس طرح وہاں بھی اٹھیں گے. سمجھتے ہو؟ تو شکر کرنا ہے نمبر ایک، ماننا ہے کس نے دی یہ نعمت؟ اللہ نے. دوسرا زبان سے بھی اقرار کرنا ہے بات بات سے، اس لیے اپنے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرواؤ، خود بھی دعائیں یاد کرو. سفر کی کتنی پیاری دعا ہے، ایسا مزہ آتا ہے جب سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا، یہ دعا اناؤنس ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نبی نے دعا سکھائی ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. خدا کی قسم ان دعاؤں میں اتنی چاشنی ہے کہ غیر مسلم کو اگر یہ پتہ چل جائے نا، مسلمان کو ان دعائیں پڑھ کے کتنا سکون ملتا ہے، وہ ہمارے سکون اور اس لذت کا اس کو ادراک ہو جائے تو یہی چیز اس کے اسلام میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گی. کیسی پیاری دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ برائیوں سے بچنا. سفر میں جا کے لوگ عیاش ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، گلی محلے میں بہت ساری چیزوں سے انسان بچتا ہے، پبلک دیکھ رہی ہے، سفر میں انسان اجنبی ہوتا ہے، نائٹ کلبوں کی طرف، شراب کی طرف اور غیر اخلاقی کاموں کی طرف جاتا ہے. نبی نے دعا سکھائی، اللہ سے دعا مانگو، اللہم انا نسألوک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہمیں نیکی چاہیے اور اس سفر میں کیا چاہیے؟ تقوی، برائیوں سے بچنا. ومن العمل ما ترضی، وہ عمل چاہیے جس سے تو خوش ہو. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر. اے اللہ سفر کی مشکلات سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. وکآبۃ المنظر، سفر میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اے اللہ کوئی برا منظر ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، کوئی حادثہ نہ ملے ہمیں دیکھنے کو. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اے اللہ اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے لیے بھی خطرہ ہے نا، تو میں تجھے ان کا خلیفہ بنا رہا ہوں. اپنے گھر والوں کا ذمہ دار کس کو بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں. اور اپنے سفر کا حقیقی ساتھی کسے بنا رہا ہوں؟ تجھے بنا رہا ہوں. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا. اے اللہ اس سفر کو ہم پہ ہلکا کر دے، آسان کر دے. مجھے کیوں اتنا وجد آ رہا ہے یہ دعا پڑھ کے؟ یہ دعا اس ذات نے سکھائی ہے جو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ بولو پڑھنا جانتے تھے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی یہ پیغمبر کے الفاظ نہیں ہے، یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ سکھا رہا ہے سب کچھ. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وطوی عنا بعدا. اے اللہ اتنا لمبا سفر ہے، تجھ میں یہ قدرت ہے اس لمبے سفر کو مختصر بنا دے. یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے کا سفر 15 گھنٹے میں ہوگا، 24 گھنٹے کا سفر ہوگا لگے گا جیسے 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں طے کیا ہے. بعض دفعہ آدھے گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، لگتا ہے پیدائش سے لے کے اب تک سفر میں ہی ہے. ہوتا ہے نا پہ بھائی کب اترے گا جہاز، کھڑکی سے چھلانگ لگا دیں جیسے 4K کا سفر، 4L کا نا وہ نیمبو چٹاؤں. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں لمبے لمبے سفر ایسے لگتے ہیں بہت ہلکے، ہلکے سفر ایسے لگتے ہیں جیسے بہت. ایک ایک دعا دیکھ لو جو پیغمبر نے سکھائی ہے، ایک ایک دعا دیکھ لو. یہ چیزیں میرے بھائی غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ماں باپ کے لیے بڑی پیاری دعا سکھائی، ماں باپ کے لیے. غیر مسلموں کے پاس اپنے پیرنٹس کے لیے ایسی پیاری دعا بولو نہیں. اللہ نے کہا ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے، لا تقل لهما اف، ان کو اف مت کرو، ان کے سامنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو ذلت سے، توازو والے انداز سے کھڑے ہو ان کے سامنے. وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا. کیونکہ بچپن بھولتا ہے انسان، تبھی تو ابا برے لگتے ہیں، ماں بری لگتی ہے، بچپن یاد نہیں رہتا. کیسا ترستا ہے، ماں تھوڑی دیر کے لیے واش روم میں جاتی ہے نا، کیسا چیختا ہے بچہ. اپنے بچوں کو دیکھا کرو، آپ بھی تو شادی شدہ ہو نا بہت سے، اپنے بچے کو دیکھا کرو، آپ کی بیوی تھوڑی دیر واش روم میں جائے گی بچہ کیسا چیختا ہے. ہمارے اوپر بھی یہ حالات کل گزر چکے ہیں، کئی سال تک ہمارے اوپر یہ حالات گزرے ہیں، میرے اوپر بھی گزرے، آپ کے اوپر بھی گزرے. کوئی کتنا بڑا سائنٹسٹ بن جائے، کتنا بڑا عالم بن جائے، کتنا بڑا مفتی بن جائے، کتنا بڑا تاجر بن جائے، طویل عرصہ اس سے ایسا گزرا ہے کہ ماں کے بغیر ایک سیکنڈ بھی اس کا گزارا نہیں تھا، چیخ چیخ کے گھر سر پہ اٹھا لیا کرتا تھا اگر ماں سامنے نہ ہوتی. ایسے پیارے رشتے کو بڑے ہو کر کیسے نظر انداز کر دیتا ہے. ہمیں بہت سی مائیں اکیلے گھومتے ہوئے نظر آتی ہیں، بوڑھی بوڑھی، کہاں گئے بھائی ان کے بچے، یہ بوڑھی اکیلی کیوں گھوم رہی ہے؟ بچپن میں تو اس نے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بچوں نے کیسے چھوڑ دیا اس کو اکیلا. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری رویہ بھی کیا ہونا چاہیے، وہ بھی اچھا. اور ان کے لیے دعا کیا کرنی ہے، یہ قرآن کی موٹیویشن ہے. اللہ نے اگر اللہ کہہ دیتے نا رب ارحمہما، یوں دعا مانگو اللہ ان پر رحم فرما، تو یہ دل سے دعا نہ نکلتی. اللہ نے اگلا سینٹینس، میں نے بتایا نا ہر دعا میں آخر کا جملہ پہلے سے اچھا، یہاں بھی اگلا جملہ پہلے سے بڑا خاندانی، کیونکہ یہ دل سے دعا نکلے گی نہیں. لیکن جب یہ کہو گے کما رب یعنی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے میرا خیال کیا، تو تمہیں اپنا بچپن یاد آئے گا. ایک منٹ ماں کی گود کے بغیر گزارا نہیں. کیسی چپکا چپکا کے مائیں سوتی ہیں رات کو، بچوں کو کیسے گودوں میں چپکا کے سوتی ہے. تو میرے بھائی اپنا مذہب سے رشتہ کیا کرو، مضبوط کرو مذہب سے رشتہ. وہ آیت تو رہ گئی بہت، اصل میں تو میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیان کرنے والا تھا کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان. اللہ کہتے ہیں جب یہ کائنات میں غور کرتے ہیں نا، تو پھر آخر میں کیا کہتے ہیں، اللہ ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن ان کی دعوت کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، تبلیغ والوں کے ذریعے، ان کی دعوت اور ان کا پیغام ہم تک پہنچا. وہ کیا پیغام تھا، ان آمینو بربکم، اپنے رب کے وجود پر بھی ایمان لاؤ، اس کی توحید پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کی کتابوں پر بھی، اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان لاؤ. اے اللہ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، فآمنا، ہم نے انکار نہیں کیا. ہمارے پاس جو علم تھا دنیا کا، اس علم کی وجہ سے ہم تکبر میں نہیں آئے، بلکہ ہم نے فوراً اس پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا. اور ہم نے کیا کہا، آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، تیرے پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، نیک لوگوں کو تو جنت میں بھیجے گا، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، برے لوگوں کے لیے تو نے جہنم کی آگ بنائی ہے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، قبر کے عذاب پر، قبر کے ثواب پر ہم ایمان بولو لاتے ہیں. اے اللہ ان تمام چیزوں کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں. فآمنا، اے اللہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، اب ہم عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب اگر ہم سے عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فاغفر لنا، تو ہمیں فوراً نہ پکڑنا، ہمیں توبہ کی مہلت دینا، توبہ کی توفیق دینا. وہ کام نہ کرنا جو کافروں کے ساتھ کرتا ہے، وہ تو تجھے نہیں مانتے، ہم تجھے مانتے. اس لیے میرے بھائی گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ کرو، توبہ کر کر کے اللہ سے چھڑوانے کی کوشش، تبلیغ میں نکلو. جس سے گناہ کو عادت پڑ چکی ہے نا، 4 مہینے لگائے تبلیغ میں، وہ چھوٹے گی عادت انشاءاللہ، چھوڑنا چاہتا نہیں ہے. جس جگہ انسان گناہوں کا عادی ہوتا ہے، اس ماحول میں گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، توبہ پر قائم نہیں رہ پاتا. اس کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو تبلیغ میں نکالو، اپنی مستورات کو جماعت تبلیغ میں لے کے جایا کرو، ماحول تبدیل ہوگا. یہاں تو میں نے بیان کیا، چلے گئے آپ، ختم، کتنی دیر اثر رہے گا؟ تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نا انسان، ہر وقت اللہ کی بات، مسجد کا ماحول، آہستہ آہستہ گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے اس کو. ربنا آتینا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہم نے تیرے میسنجر، تیرے نبی کی دعوت پر لبیک کہا ہے، لہذا ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کرنا. تو نے جو نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں اے اللہ ہمیں وہ وعدے ہمارے حق میں پورا کر دکھانا۔ یہ ہے شکر میرے بھائی جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ جو اس طرز سے زندگی گزارے گا اللہ کہے گا واقعی یہ تعلیم یا دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی نعمتیں حاصل کر کے مجھے بھولا نہیں ہے، اور جو اس طرح سے زندگی نہیں گزارے گا، دنیا میں میرے بھائی فرعون نے بھی بڑے بڑے مزے اڑائے ہیں، قارون سے زیادہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے، فرعون سے زیادہ آپ کے پاس پاورفل حکومت نہیں ہو سکتی، قارون سے زیادہ آپ کے پاس دولت نہیں آ سکتی۔ تو تمتعو، اللہ کہتے ہیں اڑا لو، قارون نے بھی اڑائے اور فرعون نے بھی اڑائے، تم بھی اڑا لو۔ فرعون تو سمندر میں غرق ہو گیا، نہیں بھی ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا کہ نہیں ہوتا، پانی میں غرق نہ بھی ہوتا تو اب کیا فرعون زندہ ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نا وہ جو تھا یہ جو سکندر اعظم تھا نا، کہتے ہیں جب اس کی موت واقع ہونے لگی نا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ ایسے خالی یوں رکھے جانا، دنیا کو عبرت حاصل ہو، اتنا بڑا آدمی آج خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی آپ کو یہاں رہ کر اللہ کو بھلانا نہیں ہے، اور یہ جو میں باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں میں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یاد دہانی سب کے لیے ضروری ہے، نہ کوئی مفتی اس سے مستثنا ہے نہ کوئی بزرگ۔ لوگ سمجھتے ہیں بزرگ جو ہیں یہ بلڈ پروف جیکٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف کوئی گناہ آ ہی نہیں سکتا، ایسا کچھ بھی بولو نہیں، ہم بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں، ہمیں بھی سارے وہی خطرات ہیں جو آپ کو ہیں، اس لیے ہم بھی اپنی یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے، دعوے مت کرو، سب ایک دوسرے کو ہی بولے ہم سب کیا ہیں، سیکھنے والے ہیں بھائی، کوئی فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو۔ ایک بزرگ کا قصہ آیا، کسی نے کہا کہ بڑے بزرگ ہیں، پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، لڑکیوں سے بند کمرے میں اکیلے ملتے تھے، وہ ملاقات بزرگ ہیں، کنڈی لگا کے اکیلی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں، میں نے کہا بھائی یہ بزرگ کس قسم کے آدمی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں یہ برے نہیں، میں نے کہا بزرگ کیا آدمی نہیں ہے یہ ہے بھائی؟ بھائی کوئی بھی بزرگ مفتی پہلے آدمی ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، پہلے مرد ہوگا، وہ ایل جی بی ٹی کیو میں ہے نا، ایل جی بی ٹی کیو میں آدمی بھی آ رہا ہے کہیں، وہ اس کو شارٹ ہی کر دیا، ایل سے وہ فلانا ہے، بی سے فلانا ہے، جی سے فلانا، تو اس میں آدمیوں کا بھی کوئی حصہ ہے جو پورے ٹوٹل آدمی ہی ہو، ہے کچھ اس کا؟ تو انہوں نے مجھے کل ایک صاحب نے کہا ایل جی بی ٹی کیو کے، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، انہوں نے کہا ایل سے یہ مطلب ہے، جی کا یہ مطلب ہے، بی کا ایل جی بی، بی کا یہ مطلب ہے، جی بی ٹی کا یہ مطلب ہے، کیو کا یہ مطلب ہے، آئی بھی ہے، پھر اے بھی ہے۔ میں نے کہا اس میں آدمی کہاں گیا جو سچی مچی کا آدمی ہے؟ ہم لوگوں کا تو کوئی اس میں تو کوئی اس میں بڑھوائے بھائی، اس میں پلس بھی ہے نا آخر میں، اور پھر میرے لیے تو الگ سے کوئی لفظ ایجاد کرنا پڑے گا، میں چار دفعہ ہی ہوں کیا خیال ہے بھائی؟ تو پلس انہوں نے رکھا ہے آپشن، اس میں مزید ایڈیشن ہو سکتی ہے۔ تو بھائی کوئی بھی بزرگ بند کمرے میں لڑکی سے مل رہا ہے، میں نے کہا بھائی کتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہو یار، خطرہ نہیں ہے کیا ان کو؟ جوان لڑکی کو بڈھی اما بےچاری ہوتی ہے ایک الگ بات ہے، تو پھر بھی میں ایسے موقع پہ لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک دیہاتی گیا مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگا مولوی صاحب قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں متقی لوگ جنت میں جائیں گے، تو یہ متقی کسے کو بولتے ہیں؟ وہ بےچارے صحیح عالم نہیں تھے، انہوں نے بولا متقی اس کو بولتے ہیں حسین لیلائیں اس کے پاس سے گزر جائیں، سے کچھ بھی نہیں، اتنا نیک۔ اس نے کہا ہو اس کو تو ہمارا زبان میں ہجڑا بولتے ہیں، اس کو ہمارا زبان میں کیا بولتے ہیں، اس کو کچھ اور، اس کو تو کوئی ایل جی بی ٹی میں فٹ کرو بھائی۔ تو سب کو خطرات ہیں، گناہ کے بھی، برائیوں کے بھی، دولت کی محبت آنے کے، شہرت کی لالچ آنے کے، دنیا پرستی کے، سب کو خطرات ہیں۔ اس لیے دعویٰ کسی نے بھی نہیں کرنا، جو دعویٰ کرے گا پکڑا جائے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے بہت زیادہ نہیں ایک دم پہنچا دیا کرو، بہت حضرت پہنچے ہوئے بھائی، پہنچے ہوئے نہیں، ادھر ادھر ہی ہیں زمین پہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری بیعت کیا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے تعلق عقیدت کا اور ایک ہوتا ہے محبت کا۔ فرمایا محبت کا تعلق کو فوکس کیا کرو، عقیدت کو زیادہ فوکس مت کیا کرو۔ جب محبت ہوتی ہے تو اگر کوئی خامی بھی آتی ہے آدمی کہتا ہے پردہ ڈالو، عقیدت ہوتی ہے خامی آئی عقیدت مارکیٹ سے چھاٹ، اور عقیدت میں شرک بھی ہوتا ہے غلو بھی ہوتا ہے، ہمارے حضرت سے عقیدت ہے تو حضرت جو مرضی فتویٰ دیتے رہے اس کو بیٹھ کے ٹھیک کرتا رہنے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا جو جاہل پیر جی ہوتے ہیں پبلک کو ان سے عقیدت ہوتی ہے نا، اب وہ نماز نہیں پڑھ رہے حضرت پہنچے ہوئے، اب ایسے کمبخت نماز نہیں پڑھ رہا یہ کہاں سے پہنچ گئی، فلمیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے صبح شام، حضرت پہنچے ہوئے ہیں، حضرت ایسے پہنچ گئے کہ وہ نیچے ہی نہیں اتر رہے یار، محبت میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اپنی اولاد سے عقیدت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے، محبت کوئی ایپ سامنے آتا ہے مٹی پاؤ، تو علماء جو ہے نا علماء علماء سے محبت کرو، علماء سے الحمدللہ علماء میں عیب ہوتے نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھو یا پتہ نہیں کیا کیا عیب ہوتے ہیں علماء میں، جن کو کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج کہیں بھی کسی کا کوئی ذرا سا عیب سامنے آتا ہے، مولانا طارق امام صاحب نے ایک دن ہاتھ نہیں ملایا کسی سے، سارا دن ہاتھ ملا ملا کے کندھا اتر گیا ان کا، ایک نہیں ملایا اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، کتنا بدنام کیا لوگوں نے کہ اخلاق پہ بیان کرتے ہیں، اور ہاتھ بھائی تھک گیا ہے ایک آدمی، ذرا سا عیب کہیں سے مل جائے فوراً اٹھا کے، ایک بندے کو مولانا نے ہاتھ نہیں ملایا ایک اور نوجوان کو، اس کو تھوڑا سا یوں کیا تو وہ کیسی وائرل ہوئی، بعد میں وہ بندہ مجھ سے ملا کہہ رہے مولانا نے جب ہٹایا نا مجھے بعد میں بلایا الگ سے گلے ملے، لیکن وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوئی، تو میڈیا کا کام ہے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، منفی چیزیں تو منفیت کو نہیں مثبت چیزوں کو فروغ دو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، اب میں اپنی بات کو ختم کر کے چند پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جلدی جلدی، سب سے پہلی بات دیکھو یہاں پر ہمارے مذہب کا حکم ہے جس اسٹیٹ میں جس ریاست میں آپ رہتے ہو، یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ جب آپ اس کو ریاست مانتے ہو اسٹیٹ مانتے ہو، آپ نے یہاں باقاعدہ پروسیس کے تحت ویزا لیا، ان سے درخواستیں دی، آپ نے یہاں سے نیشنلٹی لی، کچھ ایگریمنٹ ہوئے، تو آپ پر شرعاً لازم ہے کہ حکومت سے کیے ہوئے معاہدوں کی پابندی کرو، یہ ہمارے مذہب کا بولو حکم ہے، لوگ اس کو مذہب سے نکال، میں نے دیکھا ہے کہ یوں ہی چلا رہے ہیں گاڑیاں، ادھر وہی اپنا اسٹائل انڈا موڑ والا چلا رہے ہیں، یہاں پہ کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے کہ بھائی یہ تو کافر حکومت ہے، کافر حکومت ہے تو تم نے ایگریمنٹ جو کیا اس کو تو پورا کرو نا، آپ نے ہندو کی دکان سے کوئی چیز خریدی تو کیا پیسے لے کے بھاگ جاؤ گے آپ، پیسے دیے بغیر بھاگ جاؤ گے آپ، بھائی جب خریدی ہے تو ایگریمنٹ ہے وہ، تو چاہے ہندو ہو عیسائی ہو سکھ ہو جو بھی ہو آپ کا، اس کا ایگریمنٹ ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو، آپ یہاں بہت ساری سہولتیں حاصل کر رہے ہو، جب حقوق لینے کی باری آتی ہے تو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہو، اور جب حقوق دینے کی باری آتی ہے ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، اللہ اس عمل پہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، ناراض، تو آپ نے یہاں حکومت کو بتانا ہے کہ ہم اچھے امریکی سٹیزن ہیں، ہم گندے بچے نہیں، بہت سے لوگ جو اسلام دشمن ہیں آپ میں اشتعال انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ تو اسلام سے مخلص ہیں لیکن اوپر سے فارغ ہیں، کھوپڑی سے کیا ہیں وہ فارغ ہیں، وہ بھی آپ کو مروائیں گے، اور کچھ ویسے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آئیں گے، آپ سے ایسا کام کروائیں گے کہ آپ کی مسجدوں پہ پابندی لگے، آپ کے رمضان پہ پابندی لگے، آپ پر پابندیاں لگیں، آپ نے کوئی ایسا کام یہاں کر کے اپنے اوپر پابندیاں نہیں لگوانی، آپ نے گورنمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ ہم اچھے شہری ہیں، اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، صرف زبانی داموں سے نہیں ثابت کرنا، اور یہ ہمارے مذہب کی ذمہ داری، اس پہ دلائل کیا میں بہت دفعہ دے چکا ہوں، دوں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا، دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھو کافر کے سے اللہ نے ایک نعمت کو چھین لیا، رشتہ داری کی نعمت کو، اسلام نام ہے دو ریلیشن، ایک اللہ سے ریلیشن اور ایک مخلوق، اور مخلوق سے ریلیشن میں اسلام بلڈ ریلیشن کو کیا کرتا ہے ترجیح دیتا ہے، اور بلڈ ریلیشن بنتے ہیں شادی بیاہ سے، گرل فرینڈ سے نہیں بنتے، کس سے بنتے ہیں، اسلام زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام میں نہیں مانا جاتا اس کو، ٹھیک ہے یہاں کا قانون ہے، لیکن اسلام کس کو فوکس کرتا ہے بلڈ ریلیشن، وہ کس سے بنتے ہیں زنا سے یا شادی سے، شادی، تو یہاں آپ نے جلدی شادی کو پروموٹ کرنا ہے، شادی انگریز بھی کرتے ہیں، جب ان کے بچے پیدا ہو کے بڑے ہو کے شادی میں تمبو لگانے کے قابل ہوتے ہیں ابا اما جی، اس وقت وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں شادی کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے بھائی اللہ پہ اعتماد توکل کر کے جلدی نکاح کو، لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی جلدی شادی کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر بولو نا پروموٹ کرنا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ دو. تیسرا کام آپ نے مسجد کے قریب کوشش کیا کرو گھر لو تاکہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مسجد سے تعلق رہے. چوتھا کام آپ نے کرنا ہے تبلیغ والوں سے جڑا کرو. جو کہتے ہیں بوریت ہوتی ہے تین دن میں وہی باتیں, دین ہمارے اندر آ جائے, دین ساری دنیا کے اندر آ جائے, میں سن سن کے پک گئے کان, کوئی اور بات کرو یار. او بھائی یہی تین تین چار چار مہینے لگا کے بڑے بڑے پتھر دل لوگ پگھلے ہیں. آپ ذرا کارگزاریاں سنو. میرے استاد سہروزے کی جماعت میں آئے تھے ہماری مسجد میں اور مجھے پکڑ لیا انہوں نے اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر وہ سہروزے میں نہ آتے تو آج میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا. میں یہ دین کے جو اللہ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے یہ نہیں لیتا ہوں. وہ ایک سہروزہ ان کا تھا, اس کی برکتیں جو اللہ نے دکھائی ہمیں. تو اس سہروزے کو ہلکا مت اور اپنی مستورات کو لے کے جاؤ. خود چلے جاتے ہیں, بیگم صاحبہ کا وہی دماغ ہے, پھر وہ دونوں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, وہ کسی اور سمت میں جا رہی ہے. آپ وہ بچوں کو مائیکل جیکسن بنانا چاہتی, آپ بچوں کو مفتی بنانا چاہتے ہو, تو عجیب سی وہ ایل جی بی ٹی بن جاتا ہے پھر, وہ نہ مائیکل جیکسن رہتا ہے نہ مولوی رہتا ہے. بچہ بھی کنفیوز ہوتا ہے. میں سارے میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو مولوی بناؤ, ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہاں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے گوگل میں بڑی اچھی اچھی پوسٹوں پر پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذمہ داری سے پوچھ. ان کا بڑا اچھا امیج ہے کمپنی میں, داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, نمازی ہیں, اپنی روایات کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اور اتنی اچھی پوسٹوں پر ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے بھائی. تو پگڑی بے شک نہ پہنو, میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں یار اتنا قسم کا. آپ بھلے پینٹ شرٹ پہنو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو فرائض واجبات ہیں وہ بہرحال پورے کرنے ہیں. اگر بہتر ہے اپنے لباس کو پروموٹ کرو سب سے زیادہ اچھا تو یہی ہے. تو تیسرا کام, اور امریکہ میں بڑی اچھی بات یہ کہ اس ملک کا لا یہ ہے کہ یہ سب کے لیے, جو میں نے جہاں تک وکیلوں سے پوچھا ہے بھائی لا کیا ہے, کہتے ہیں یہ کس کے لیے, کسی ایک مخصوص کلچر کو یہ لوگ پروموٹ نہیں کرتے. یہ آزادی آپ کو ملی ہوئی ہے یہاں پہ. تو تیسرا کام تبلیغ میں جڑنا خود بھی اور اپنی مستورات کو بھی. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے جو اسپیشل مردوں کے لیے, اپنے گھر میں ٹائم دینا ہے. بہت سے لوگوں کی یہاں کمپلین آئی, یہاں رنگ رلیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اپنی بیگم پرانی بھی لگتی ہے اور اچھی بھی نہیں لگتی, لہذا اس کو ٹائم نہیں دیتے. باہر جا کے رنگ رلیاں کرتے ہیں, دل بہلاتے ہیں, وہ جو ملتا ہے نا تھینک یو نائس ٹو میٹ یو, وہ گھر میں وہ لک آتا ہی نہیں ہے. تو وہ کیا لگتا ہے, وہ عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے. میرے بھائی اللہ نے اس کو تمہارے لیے بنایا. تبھی میں بار بار کہتا ہوں ابھی جوانی میں بیوی بچوں کو ٹائم دے دو تاکہ بڑھاپے میں یہ تمہیں ٹائم دے. ابھی اگنور کیا تو یہ تو برداشت کر لیں گے, جب انہوں نے تمہیں بڑھاپے میں اگنور کیا تم افورڈ نہیں کر پاؤ, مشکل ہو جائے گی, ڈیفیکلٹ, اکیلے پڑے ہوئے ہو گے. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے نبی کی سنت ہے بچوں کو ٹائم دو گھر میں, بیوی کو بولو ٹائم دو. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے, سمجھتے ہو؟ تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب باتوں پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ اور خواتین سے خصوصی گزارش کہ اپنے میاں کو میاں سمجھ لو. کیا سمجھ لو؟ یہ بوائے فرینڈ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ میاں. میاں میں اور بوائے فرینڈ میں فرق ہوتا ہے. میاں کی کڑوی کسیلی برداشت کی جاتی ہے, بوائے فرینڈ الٹی بات کرے رکھ کے کیا لگاؤ, تھپڑ لگاؤ, ثواب ملے گا. بوائے فرینڈ کے کوئی حقوق نہیں ہے اسلام میں, میاں کے حقوق ہیں. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھ لیتے, نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, کیا خیال ہے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. تو نماز کے بعد انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. جو زبان ہے نا, دیکھو انگلش تو یہاں خود بخود آئے گی آپ کو, سب کو آتی ہے, وہ تو ضروری ہے انگلش سیکھنا, اس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن وہ تو آپ کو آ ہی جائے گی نا. ہم تو انگلش سیکھنے کی فضیلت وہاں پاکستان میں بیان کرتے ہیں, یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو آپ کو آتی ہی ہے, سب کو کیا رہے گا جو بھی آئے گی. لیکن اپنی جو مادری زبان ہے, مدر لینگویج ہے, اس سے رشتہ ختم مت کرو, اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو. اردو کو یہ مت سمجھو کہ اردو اسپیکنگ کی زبان ہے, اردو ایک علماء کو آپس میں جوڑنے کی زبان ہے. آپ کے مذہب جو آپ کا کلچر ہے اس کو جوڑنے کی زبان ہے. اردو نہیں سیکھتے تو کوئی بات نہیں, اپنی پشتو
کو قائم رکھو, ہند کو جو اس کی بھی جو پنجابی ہے کوئی تو اپنی پنجابی کو زندہ رکھے وہ یہاں پہ. اگر اردو مشکل ہے آپ کے لیے کوئی بات نہیں, اپنی پنجابی زبان کو زندہ رکھو, پشتو کو زندہ رکھو, اس سے آپ کے بچوں کا تعلق آپ کے کلچر کے ساتھ مضبوط رہے گا. ورنہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان نہیں سکھائی تو آپ کے بچوں کا ایسے ہی رابطہ ڈسکنیکٹ ہوگا جیسے ہم سوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا رابطہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, بالکل ایسے سمم گونگے بہرے ہو جائیں گے بالکل. وہ یہ بہت خطرناک اثرات اس کے نکلیں گے. تو اس لیے اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو, اپنے بچوں کو وہ اپنی مادری زبان سکھاؤ اور ان کو بولو آگے اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے, تاکہ ہاں چند نسلوں کے بعد جا کے اگر ختم بھی ہو گئی پھر نقصان نہیں ہوگا, چند نسلوں کے بعد جا کے, کیونکہ پھر وہ سارا کلچر اسی زبان میں آ جاتا ہے. دیکھو اردو کا کیسے ہے, آپ کو پتا ہے اردو زبان کو ہندوستان میں برٹش نے فروغ دیا ہے, برطانیہ نے اردو لے کر آیا ہے انڈیا میں. پہلے انڈیا میں فارسی تھی, فارسی میں اسلامی نالج بہت زیادہ تھی, تو انگریز نے سوچا کہ انگلش تو آ نہیں سکتی یہاں پہ کیونکہ بہت مائنورٹی میں تھے نا برٹش, تو انہوں نے کہا ان کا مذہب سے رشتہ کیسے توڑیں ہم, تو اس نے فارسی کو ختم کر کے اردو لایا. فارسی کو ختم کر کے کیا لایا, اردو. لیکن اردو آنے کے بعد کچھ وقت میں علماء نے سارا لٹریچر کس میں ٹرانسفر کر دیا, اردو میں. ایک چند کچھ وقت کے بعد جا کے ہوا, یہ فوراً نہیں ہو گیا. اسی وجہ سے اردو میں شروع شروع میں جو ہمیں لوگ ملتے ہیں نا اردو میں, وہ سارے لبرل ملیں گے آپ کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, ذرا مذہب سے تھوڑا دور لوگ تھے وہ جو شروع شروع میں اردو, بعد میں وہ پھر وہ بہت زیادہ ہو گئی. تو اس لیے اب آپ کو اردو سے رشتہ جوڑنا پڑے گا, کئی نسلیں گزر جائیں پھر تو وہ سارا آپ کا کلچر اسی زبان میں منتقل ہو جائے گا. لیکن ابھی اپنے بچوں کو اور بچے کے بچوں کے بچوں کو آپ اردو, بچے کے بچے کا سنا ہے, وہ ایک آدمی نے شادی کی نا, پہلے سے اس کے بچے تھے, شادی جس خاتون سے کی اس کے بھی پہلے سے بچے تھے, بیوہ تھی وہ, اب ان دونوں کے اپنے بھی بچے ہو گئے. یہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, اس کی بیوی کا فون آیا, آپ جلدی گھر میں آئیں, میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا, پھر آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مارا, پھر ہم دونوں کے بچوں نے پہلے آپ کے بچوں کو مارا, پھر ہم دونوں کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا, پھر آپ کے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی. جب بھی میں یہ کہتا ہوں میرے بچے تیرے بچے, تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا, اس قسم کے بچے میرے گھر میں موجود ہیں الحمد للہ, لیکن میری کھوپڑی الحمد للہ آؤٹ نہیں. تو اچھا خیر, تو اب سوالات شروع کریں. تو میں وہ سمجھ میں آ گیا نا, اپنی مادری زبان سے رشتہ نہیں توڑنا ہے بھائی, بچا کے رکھنا ہے اس کو. چلو بھائی, دل سے دعائیں. دیکھو یہ جو پہلے میں دل سے دعا کرتا ہوں, جن کے بچے کو بلگی کی بیماری ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. باقی جو یہ سوال پوچھا ہے سنت نبوی سے علاج بتائیں, یہ سوال ہی غلط ہے. طب نبوی جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم طب کے امام نہیں تھے, میڈیکل سائنس کے امام نہیں تھے, آپ حلال حرام بتانے کے لیے آئے تھے. لہذا یہ طب نبوی کے نام پہ جو کچھ منجن کلب سمجھتے ہیں, یعنی یہ جو طب نبوی کے نام پہ جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے نا, میں اس سے متفق نہیں ہوں. تو حکیم کو بولو یہ طب یونانی جو ہے یہ تو غیر مسلموں سے آیا ہے حکیموں کے پاس, یہ پیغمبر سے تھوڑی آیا ہے. تو اس پہ مذہب کا تڑکا نہ لگایا کریں طب پہ. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی, آپ کی خوراکیں تھیں, جن چیزوں کی آپ نے فضیلت بیان کی, وہ ویسے اوور آل صحت کے لیے اچھی ہیں, لیکن اس سے پورے علم طب کی بنیاد نہیں قائم کی جا سکتی. اب طب نبوی ہے تو فزکس سے نبوی کبھی سنا آپ لوگوں نے ہے بھائی؟ فزکس بھی تو ایک علم ہے نا دنیا کا, تو کبھی فزکس سے نبوی سنا آپ لوگوں نے؟ انجینئرنگ نبوی کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ تو اس طرح میرے بھائی یہ طب بھی ایک میڈیکل سائنس ہے, یہ دنیاوی علم ہے, تو یہ ڈاکٹروں سے حکیموں سے پوچھا جائے گا, اس سے مذہب کا لیبل نہیں لگائے. بہت سے لوگ اس میں حدیثوں کے ذریعے غلط گائیڈ, کورونا کے دنوں میں بہت ہوئے طب نبوی سے نسخے نکال نکال کے قہوے بنا بنا کے پلا کے لوگوں کو مار دیا. ایک مولانا صاحب ملے, انہوں نے کہا طب نبوی سے قہوہ بناتا ہوں میں کرونا میں, پتہ نہیں ادرک کا کس چیز کا قہوہ بنایا انہوں نے کلونجی کا, وہ اور باریک ہو گئے, اس سے موشن ہو گئے ان کو, باریک ہو گئے اور کرونا میں مرتے مرتے بچے ہیں. پھر وہ حکیم کو گالیاں دی جس نے ان کو قہوہ پلایا تھا, یعنی طب نبوی کے صرف نے. تو اس لیے جو جس کی فیلڈ ہے نا وہ وہی رہنے دو. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی تھی, آپ کی جو خوراکیں تھیں, وہ ساری صحت کے لیے مفید ہیں.
تو لیکن جب علاج کرنا ہوگا تو پھر اس میں باقاعدہ کسی پراپر حکیم سے یا پراپر ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے گا. تو یہ جو مرغی کی بچے کو بیماری ہے تو طب نبوی کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. امریکہ ہے, اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں یہاں پہ. باقی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بچے کو شفا عطا فرمائے. مرغی کا تو علاج الحمدللہ دریافت ہو گیا ہے, ہم نے خود بہت سے مرغی کے مریض دیکھے, علاج کرایا ٹھیک ہو گئے. آگے چلیں. مورگیج پہ سود پہ لوگ مکان خریدتے ہیں میرے بھائی, جائز نہیں ہے. کچھ اسکالرز نے کہنا شروع کیا کہ جائز ہے. دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ضرورت کے لیے ایک مکان آپ خرید سکتے ہیں, کیونکہ ایک مکان آپ کی ضرورت ہے, لہذا مجبوری میں آپ سودی قرضہ لے سکتے ہیں. دیکھو یہ بات درست ہے کہ مکان ضروری ہے, لیکن ذاتی مکان ضروری ہے اس کو شریعت نہیں مانتی, سمجھتے ہو؟ لہذا جو کرائے پہ رہ سکتا ہے تو مورگیج پہ وہ قرضہ, وہ سودی بینک سے قرضہ نہیں لے سکتا, تو اس لیے اوائڈ کریں اس سے. تو کرائے پہ ہاں, سودی قرضہ لے کے گھر بنا دیا, اب حرام کام کیا, اب رہ سکتا ہے اس میں, لیکن توبہ استغفار کرے, ناجائز کر لیا. سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے, دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت. ضرورت کے وقت سودی قرضہ لے سکتے ہیں. اب ضرورت کیا ہے؟ گھر ضرورت ہے, لیکن ذاتی ہونا ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ تو دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی, یہ تو کرائے پہ کی زندگی گزر جاتی ہے, اور ہماری تو زندگی بغیر گھر کے گزر گئی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہمارے تو بچے بھی زیادہ, بیگمات بھی زیادہ, کرائے پہ گزر گئی ہماری زندگی. کیا خیال ہے؟ تو مجھے کوئی نقصان ہوا اس کا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. تو ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے نقصان ہو. جب گھر نہیں ہوتا تو نقصان ہوتا ہے, روڈ پہ تھوڑی سوئے گا. لیکن اگر کرائے پہ کوئی رہ سکتا ہے, اور ظاہر ہے جو مورگیج پہ قسطیں دے کے رہ سکتا ہے وہ کرائے پہ بھی رہ سکتا ہے. البتہ اسلامک بینکنگ سے آپ فائنینس کر سکتے ہیں. تو اگر امریکہ میں کوئی اسلامک بینکنگ ہے, کوئی واقعی ریلائبل لوگ اس کو چلا رہے ہیں, کیونکہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ بعض ملکوں میں بڑا دھوکہ بھی ہو رہا ہے اسلامک فائنینس کے نام پہ, تو آپ ریلائبل مفتیوں سے پہلے اس کی تحقیق کروا لیں, تو پھر وہ شرکت متناسقہ کی بیس پہ وہ قرضہ دیتے ہیں, وہ جائز ہے, اس طرح سے کر سکتے ہیں. جی ان کا میں نے جواب دے دیا اسلامک بینکوں کے بارے میں, کہ اب میں پاکستان کی تو تحقیق ہے, مجھے یہاں کی نہیں ہے, تو آپ دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید کسی بھی بینک کے حالات بتا کے پوسٹ کر دیں, ٹی سی ایس کر دیں, وہاں سے وہ تحقیق کر کے جواب لکھ کے بھیج دیں گے آپ کو.
جی
بھائی, ایک بیوی یہاں ہے اور ایک پاکستان میں ہے, پاکستان والی کو یہاں لائے گا تو پھر خود کہاں جائے گا؟ خود آسٹریلیا چلا جائے گا. باقی دیکھو, جب بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی, البتہ ایک طلاق مائن دے گا یا ایک طلاق دے گا تو ایک طلاق ہوگی, تین طلاقیں دے گا تو تین ہوگی, ایک دے گا تو دوبارہ شادی کر سکتا ہے, تین دے دے گا تو دوبارہ شادی نہیں کر سکتا اس سے, یہ شریع لحاظ سے مسئلہ ہے. باقی یہاں دو شادیوں کا جب گورنمنٹ کو پتہ چل گیا نا تو بیوی الگ ستائیں گی, گورنمنٹ الگ ستائے گی, بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, وہ خود ہی بھگتے گا پھر. دیکھو زندگی میں آپ جو وراثت اپنے بچوں کو دیتے ہو آپ اس کو وراثت کہتے ہو, لیکن شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی, شریعت اس کو گفٹ مانتی ہے. گفٹ میں کچھ بھی اٹھا کے کسی کو دوں زندگی میں, شریعت کہتی آپ گفٹ دے رہے ہو, آپ شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی, کیونکہ وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد, جب تک آپ زندہ ہو اس پہ وراثت کا لیبل نہیں لگ سکتا, چاہے آپ لگا دو تو وہ گفٹ ہے. اب گفٹ کے بارے میں شریعت میں اصول یہ ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کے مسئلے میں اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے, اس میں بیٹا اور بیٹی میں آپ فرق بولو نہیں کر سکتے. اب بیٹی کو بالکل ہی محروم کر دینا تو کتنا بڑا ظلم ہے, جب آپ فرق نہیں کر سکتے تو بالکل محروم کیسے کر سکتے ہو؟ لہذا باپ اگر زندگی میں بچوں کو وراثت دے رہا ہے تو نارملی حالات میں تو یہی ہے اس کے اوپر کہ وہ سب میں برابر برابر دے, جتنے پیسے اس کو دیے اتنے پیسے دوسری کو, اس کو ایک کروڑ کی پراپرٹی دی ہے تو اس کو بھی ایک کروڑ کی پراپرٹی دے,
البتہ چند باتوں کی بیس پہ فرق کیا جا سکتا ہے، لڑکا لڑکی کی بیس پہ نہیں، چند باتوں کی بیس پہ. ایک بہت زیادہ ضرورت مند ہے، دوسرا بہت زیادہ مالدار ہے، تو ضرورت مند کو زیادہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو. بعض دفعہ بیٹی کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، کما نہیں رہی ہے، تو بیٹے کو کم دے دیں، بیٹی کو اس صورت میں اس بیس پہ یہ ظلم نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ خام خواہ میں ترجیح نہیں دی جا رہی، کسی بنیاد پہ دی جا رہی ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے دینداری کی بیس پہ، بچے ہیں آپ کے، ایک زیادہ نیک ہے، ایک سٹے لگاتا ہے، چرس پیتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کمبخت کو دیے تو یہ باقاعدہ چرس کا بزنس شروع کر دے گا، تو نیک کو زیادہ دے دیا چرسی کو، چرس ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی برائی ہو اس کے اندر، تو نیک کو زیادہ دے دیا برے کو کم دے دیا، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ کسی بیس پہ آپ کر رہے ہو. تیسری چیز جس بیس پہ آپ فرق کر سکتے ہیں وہ ہے خدمت. ایک بچہ خدمت گزار زیادہ ہے، دوسرا خدمت نہیں کرتا آپ کی، آپ نے خوش ہو کے خدمت گزار کو زیادہ دے دیا، تو یہ ظلم نہیں کہلائے گا. تو اس بیس پہ تو آپ کمی بیشی کر سکتے ہو. بلا وجہ کمی بیشی کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس بیس پہ آپ زندگی میں وراثت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد تو پھر حصے متعین ہے، اس میں تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کون خدمت گزار، کون نیک، کون برا، وہ تو اللہ نے متعین کر دی. زندگی میں آپ ان بیسس پہ فرق کر سکتے ہو، ادروائز آپ فرق نہیں کر سکتے. نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں اپنے بیٹے کو غلام ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. یہ بڑی وعید ہے اس پر کہ اولاد میں بھی ہمیں برابری کا حکم ہے، اس میں بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کر سکتے، سمجھتے ہو؟ چلو بھائی، دیکھو کزن میرج تو ساری دنیا کو پتا ہے مسلمانوں میں جائز ہے، ہوتی آئی ہے. یہاں ان ملکوں میں کزن میرج کو برا اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ عیسائیت میں یہ منع ہے، تو کیا یہ لوگ کرسچینٹی سے زیادہ متاثر ہیں نا، تو کزن کو بہن ہی سمجھا جاتا ہے. اور عیسائیت میں بھی ایک عیسائی گورے کی تحقیق تھی کہ اصل عیسائیت میں منع نہیں تھا، بعد میں ان لوگوں نے پابندی لگائی ہے، اب اللہ عالم. بہرحال اگر عیسائیت میں منع ہو تو وہ اس کلچر کا اثر ہے، تو اس لیے یہ لوگ کزن سے شادی کو برا سمجھتے ہیں. لیکن اسلام نے کزن میرج کو الگ سے بیان کیا ہے، وہ بناتی امی کا، وہ بناتی اماتی کا، وہ بناتی خالی کا، وہ بناتی خالاتی کا، یہ تو الگ سے اللہ نے چاروں کزنوں کو بیان کیا، تو اسلام میں بلا کراہت جائز ہے. البتہ یہاں ایک میڈیکلی ایک اشکال لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ کزن میرج میں کروموسول ڈیسیزز کا بڑا چانس ہوتا ہے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں خاندان ایک ہی خاندان ہے تو اس میں اس کا خطرہ ہوتا ہے دونوں کیریئر ہوں. اگر ایک کیری کرے گا نا تو اس سے بیماری بچے میں نہیں جاتی ہے، دونوں کیریئر ہوتے ہیں تو بیماری بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اس لیے پھر بچے کے معذور ہونے کا چانس ہوتا ہے. اس پہ میں نے ایک ڈاکٹر ہے آسٹریلیا میں، ان سے بڑی لمبی چوڑی کلاس لے کے اس کو سمجھایا میں نے بہت اچھے طریقے سے، اس کی ڈیپ میں جا کے دو تین دفعہ ان سے میں نے کلاس لی ہے، تو پورا ایک رجسٹر میں اس کو پراپر میں نے سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ میں کسی کو لوگوں کو گائڈ کر سکوں اس بارے میں. تو میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کا. اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا امکان تو ہوتا ہے کزن میرج میں، اس کا امکان ہو، امکان کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہتا ہے نا امکان نہیں ہے تو یہ ایک مشاہدے کے خلاف اور ایک تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات ہو. لیکن یہ امکانات اور بھی جگہوں پر ہوتے ہیں، لیکن وہاں اس امکان کو ہم ویلیو نہیں دیتے. مثال کے طور پر عورت کی عمر جب 35 سال ہو جائے تو کزن میں شادی نہ بھی کرے، کہیں بھی شادی کرے گی، بچے میں کروموسوم کی جو ڈیسیزز ہیں نا ان کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ میڈیکلی 35 سال کی عورت بچہ پیدا کرنے کے معاملے میں بوڑھی ہوتی ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ جوان نہیں رہتی. ویسے تو خواتین کبھی بھی بوڑھی الحمدللہ ہوتی نہیں ہے. میری دادی جب 85 سال کی ہوئی تو 5 سال کے بعد بھی 85 سال کی تھی الحمدللہ، اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کو، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو لیکن 35 سال میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے بچے دیکھے ہوں گے معذور، جو مسکراتے چہرے کے ساتھ نہیں، دماغ ان کا وہ ہو جاتا ہے جی، ایسے لگتا ہے جیسے اب نارملٹی ہوتی ہے نا بعض بچوں میں. یہ کیا ہے؟ یہ ان عورتوں میں زیادہ چانس ہوتا ہے جو 35 سال کے بعد بچہ جنتی ہے. یہ آسٹریلیا کے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے. یہاں جب میں امریکہ آیا تو یہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ 35 زیادہ ہے، 30 میں ایسا ہو جاتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو کہے کہ 35 سال میں لڑکی کو شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 35 سال میں بچہ پیدا ہوگا تو یہ مسئلہ ہوگا؟ کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کبھی؟ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ رسک ہے، اس لیے مشورہ نہیں دیتا ہے کہ بھائی رسک اور بینیفٹ ہمیشہ ان کو موازنہ کیا جاتا ہے. بھائی اس میں امکان ہے کہ بچہ معذور پیدا ہو یقین نہیں ہے, لیکن اگر اس عورت کو بچہ نہیں جننے دیں گے تو ہمیشہ کے لیے اولاد سے محروم ہو جائے گی, وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے. اس کی زندگی کو ہم کیسے بھیڑ چڑھا دیں بھائی اس کی, اس لیے رسک لیا جاتا ہے. اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ کزن میرج میں امکان تو ہے, لیکن شریعت نے اس امکان کو ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ کزن سے باہر اگر آپ شادی کریں گے تو کزن میں اس کا امکان ہے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہو اس بیماری کا. کزن سے باہر امکان ہے کہ اخلاقی بیماریوں کا سائلنٹ کیریئر ہو. وہ نہیں آئی میرا خیال, سمجھ جاتا تڑپ جاتا. پھر اس میں امکان ہے کہ بچہ معذور ہو, کوئی کزنوں میں دونوں جو ہے نا کیریئر ہو, لیکن کزن سے کزن دیکھا بھالا ہوتا ہے. کزن سے باہر جب آپ شادی کرتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ چھپ چھپ کے سٹا لگاتا ہے یہ, آپ کو کیا پتا کہ کل طلاق دے دے گا. کیونکہ جب خاندان انوالو ہوتا ہے طلاق مشکل ہو جاتی ہے, خاندان سے باہر طلاق آسان ہوتی ہے, چھوڑنا آسان ہوتا ہے. اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کل نکلے گا کیا, کیا چرسی ہے ہیروئنسی ہے. جب بھی کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے چرسی ہو ہیروئنسی ہو, آئے گا بڑے اچھے سوٹ بوٹ اور گیٹ اپ میں. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں خاندان سے باہر شادیوں میں جن میں لڑکی والوں نے بتایا ہم کو سمجھتے تھے اس کے چار مہینے لگے ہوئے اتنا چہرے پہ نور, بعد میں تو فراڈ ہی نکلا. کزن میں یہ خطرہ کم ہوتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو اس لیے اسلام نے اس رسک کو زیادہ ویلیو نہیں دی ہے. اور اب میڈیکل سائنس نے تو اس رسک کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے. وہ کیسے ختم کیا ہے کہ کزن میں شادی سے پہلے آپ اپنا ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں کہ یہ دونوں میں یہ اس جو بیماری ہے اس کے کو کیری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ ٹیسٹ سے پہلے پتا چل جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر دونوں میں بیماری نہیں نکلی یا دونوں میں سے ایک میں ہے تو آنکھ بند کر کے شادی کرو, اس سے کوئی بچے کو نقصان نہیں ہوتا. اور اگر دونوں میں کچھ گڑبڑ آ گئی ہے دونوں میں ہے تو بھی شادی کرو, لیکن احتیاطاً کیا کر لو کہ جب پریگنینسی ہوئی ہے تو پریگنینسی کے شروع میں ٹیسٹ کروا لو کہ بچہ معذور تو نہیں ہے کہیں. اگر پریگنینسی کے شروع کے دنوں میں یہ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے, یہ باقاعدہ ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی باتیں, یوٹیوب کی تحقیق نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, جو ماہر ڈاکٹر ہیں اس فیلڈ کے ان کی باتیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے شروع میں. تو شروع میں اگر پتہ چل گیا تو ابتدائی دنوں میں حمل ایسی مجبوری میں ضائع کرایا جا سکتا ہے. سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو تو احتیاط کر لو بھائی, اگر کزن میں شادی ہی کی ہے احتیاط ٹیسٹ کروا لو اس کا شروع میں, اور اللہ پہ توکل کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ کے لیے, وہ بھی جائز ہے. باقی صدیوں سے مسلمان کزنوں میں شادی کرتے آ رہے ہیں تو کتنے لنگڑے لولے پیدا ہو گئے بھائی, تو ہوتا چلا آ رہا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. اور پھر کزن در کزن در کزن میں جا کے اس کا امکان ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا صرف کزن میں ہو گئی. تو اس لیے جو اسلام نے ایک چیز بتائی ہے نا تو وہ غلط نہیں ہو سکتی. اگر اس میں آپ کو کوئی امکان ہے تو میں نے بتایا, تو پھر 35 سال کی عورت میں بھی امکان ہے, اس کو کوئی بھی مشورہ نہیں دیتا اور کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ سیکولر, بلکہ سیکولر لبرل لوگ تو کہتے ہیں دیر سے شادی کرو. میڈیکل سائنس کہتی ہے دیر سے شادی میں نقصان ہے, یہاں سیکولر لوگ میڈیکل سائنس کی بات کو نہیں مانتے. جتنی عورت کم عمر ہوگی نا بچے کے صحت مند ہونے کا چانس اتنا ہی زیادہ ہے. اچھا مرد کے جوان بوڑھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ مرد چاہے 40 سال کا ہو 50 سال کا ہو, اس میں وہ ڈیزیز ایج کی وجہ سے نہیں جائیں گی, لیکن عورت کی ایج اگر زیادہ ہے تو اس سے بچے کے افیکٹ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. لیکن اس چانس کی بیس سے کوئی بھی عورت کو 35 سال میں 30 سال میں شادی سے منع نہیں کرتا. جہاں بھی عورتیں بچے جن رہی ہیں معذور ہو جاتا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ایسے میرے بھائی رسک اور بینیفٹ دیکھے جاتے ہیں. تو کزن میں بھی اسلام نے اجازت دی ہے, یا تو اللہ پہ توکل کر لو یا آپ احتیاط کرنی ہے تو ٹیسٹ کرا دو اس کا. دونوں اگر کیریئر ہیں بھی تو بھی شادی کر لیں, اور ابتدائی دنوں میں ٹیسٹ سے پتہ چل جائے تو ابتدائی دنوں میں پریگنینسی کو ضائع کرا, 4 مہینے کے بعد جائز نہیں. اور بلا عذر ایک دن کا حمل گرانا بھی جائز نہیں ہے, یہ تو عذر ہے نا کہ معذور ہے, 4 مہینے سے پہلے یہ کیا جا سکتا ہے. چلو بھائی ڈبل اے یار, یہ کرپٹو کرنسی نے ہم سے نا لوگ سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں اس کو جائز قرار دو, اور سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں حرام قرار دو. جس کا جو نظریہ ہے نا وہ مفتیوں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہے. میں نے پہلے بڑے بڑے ماہرین جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین تھے ان سے تحقیقات کی, بہت ریسرچ کی جو میرے بس میں تھی, اس کے بعد میں نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے. پھر ایک اور سائے یورپ سے، انہوں نے بڑی لمبی بحث ہوئی ہماری ان کے ساتھ، انہوں نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے، انہوں نے کچھ فالٹ بتائے جو بڑے جینین تھے. تو میں نے کہا میں تو بھائی اپنی جو ہماری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کے مطابق ہم نے بات کی تھی، تو میں نے پھر یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے، میں نے اس جائز والے فتوے سے رجوع کیا. کیا کیا رجوع میں؟ میں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے جو کہا تھا جائز ہے، اب میں نہ یہ کہتا ہوں کہ جائز ہے نہ یہ کہتا ہوں کہ ناجائز. وجہ اس کی ہے، یہ مولویوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ کرپٹو کرنسی کے ماہرین کا اختلاف ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو ایک مرغی یہاں پڑی ہوئی ہے، بوٹیاں اس کی بنی ہوئی ہیں، آپ مجھ سے آگے پوچھتے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام؟ میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں ہے. آپ کہتے ہو اب ہمیں کیا پتا ہاتھ سے ذبح کی ہے کہ نہیں کی. میں کہتا ہوں میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں. میں نے چار آدمی بلائے، چلے لگے ہوئے، چار مہینے لگے ہوئے، میں نے کہا ہاتھ سے ذبح کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے ذبح کی ہے. میں نے فتویٰ دے دیا حلال. آٹھ آدمی آئے، انہوں نے بولا بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے، مشین سے جھٹکے دے کے گلا گھونٹ کے مارا ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی؟ وہ بھی چار مہینے لگا کے آئے ہوئے ہیں، وہ آٹھ مہینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں کنفیوز ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تحقیق، بھائی ہم جن سے تحقیق کر رہے ہیں وہ کنفیوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے اس کے اندر. تو اب میں بولوں گا بھائی میں اگر یہ ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں ہے. اب کی ہے کہ نہیں کی، تمہیں جس پر اعتماد ہے تم اس کی رائے پر عمل کرو، یہی کہیں گے نا. تو یہ جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں ان کی باتوں میں ہمیں بہت تضاد لگتا ہے. اور پھر ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کرپٹو کرنسی کا اپنا بزنس ہے وہ ہمارے سر پہ سوار ہو کے بولتا ہے اس کو حلال قرار دو کسی بھی طریقے سے، اور جس کا اپنا بزنس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیسے حلال قرار دے رہے ہو آپ. اور الزام یہ مفتیوں پہ لگاتے ہیں کمنٹس میں، الزام کیا لگاتے ہیں؟ دیکھنا جب یہ اپنے یہ مفتی لوگ خود کرپٹو کا کاروبار کریں گے تو حلال ہو جائے گا. حالانکہ یہ ہم نہیں کر رہے، یا انجینئر جو ہے نا اس کے جو ماہرین ہیں، جس کا بزنس ہے اس کی نظر میں یہ حلال ہے، جس کا بزنس نہیں ہے اس کی نظر میں کیا یہ حرام ہے. تو اس لیے ہم کنفیوز ہیں اس میں، اس لیے ہم توقف اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، تو احتیاط کیا ہے؟ مشتبہات کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے کوئی کرپٹو کا کاروبار کر رہا ہے تو میں اس کو بھی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن اس کو مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ آپ یہ کاروبار کرو. چل حرام کا ہمیں اطمینان ہو گیا حرام ہے، پھر ہم بولیں گے حرام، تو اگلا بولے گا میں نے پورا بحریہ ٹاؤن خرید لیا ہے اور تم لوگ اب کیا بول رہے ہو، تو ہمیں ہی آپ لوگ پھر برا بھلا کہو گے. اس لیے بھائی جہنم میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ جاؤ، جنت میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ. ان کی ماہرین ہی بہت زیادہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ایکسپرٹ ہیں ان امور کے، وہ بھی اس کو جائز نہیں کہتے. میرا خیال ہے وہ بھی توقف کرتے ہیں، ناجائز بھی شاید صاف لفظوں میں انہوں نے نہیں کہا لیکن وہ بھی منع کرتے ہیں. ویسے بھی یہ نیچرل نہیں ہے، کرنسی برائے کرنسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی میرے بھائی، کرنسی سے چیزیں مقصد ہوتی ہیں. کرنسی ہی آپ مقصد بنا کے اسی کو ایسٹ بنا کے اسی سے کھیلنا شروع کر دو، اس کے معیشت پہ بہرحال بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور میں نے کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں، کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں، جو اس کے فضائل بتا بتا کے نا کرپٹو میں اتنا پیسہ لگا دیا، جب وہ نیچے آئی ہے تو وہ ہل گئے. آپ کو پتا ہے ہلاوا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پورا پاگل اور ایک ہوتا ہے ہلاوا. ایک صاحب ایک دعوت میں آئے، عجیب عجیب باتیں کر رہے، پاگل بھی نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ بڑے اسمارٹ ہینڈسم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بالکل، پاگل تو عجیب سے پٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. تو پھر وہ بار 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 مجھے لگا کہ یار یہ پاگل تو نہیں ہے لیکن یہ ہے. انہوں نے کہا یہ ہلاوا ہے، تھوڑا سا کیا ہے تھوڑا سا ہلا. میں نے کہا کیسے ہلا؟ کون کس نے ہلایا؟ اس نے کہا کرپٹو کرنسی نے ہلایا، اتنا پیسہ اس نے اس میں تھوک دیا تھا، اس کے بعد وہ دڑام سے نیچے آئی ہے تو اوپر سے تھوڑا سا کیا ہو گیا. اور پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، پاگل میں تھوڑا نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی دیکھ دو بھائی یہ اعتدال سے رہو. ہاں ہمیں جس دن اطمینان ہو گیا بھائی ہم فوراً جائز قرار دیں گے، ہمیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم منہ سے نوالا چھینے، اور ہو سکتا ہے جائز ہو. لیکن آپ اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو تو ایک ٹاسک پہ لے کے آؤ نا، وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے، تو پھر پروگرام بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو جس پہ اطمینان ہو آپ اس پر عمل کر لو. آگے چلیں بھائی بھائی ڈبلیو
کے بعد.
بس والد کی وفات کے بعد تو فائدہ یہی پہنچایا جا سکتا ہے، ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگو اور صدقہ خیرات، ساری زندگی دعائیں مانگو، یہی ایک فائدہ ہے. جی آگے چلو. ہاں والد صاحب اگر فوت ہو گئے اور ان پہ قرض تھا، تو والد صاحب نے اگر وراثت اتنی چھوڑی ہے کہ اس سے قرض ادا ہو سکتا ہے، تو پھر تو وراثت میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی اگر بچ گئی، اور اگر وراثت قرضے میں چلی گئی تو وراثت، اور اتنا قرضہ ہے کہ وراثت کافی نہیں ہو رہی تو پھر بچوں پہ الگ سے والد کا قرضہ ادا کرنا لازم نہیں. جس کا بھی قرضہ ہوتا ہے اسی کے پیسوں سے ہوتا ہے. اب ابا 1 کروڑ روپے کسی سے لیے تھے اور لے کے بھول گئے، اللہ کی طرف سے تھا انعام، انتقال کر گئے، آپ نے دیکھا ابا کا 50 کروڑ ایک جو پلاٹ ہے 50 لاکھ کا ہے، دیکھا 50 لاکھ آپ نے ادا کر دیے، باقی 50 لاکھ رہ گئے. تو اب شرن آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے ادا کریں آپ، وہ ابا قیامت کے دن وہ بندہ ابا سے خود ہی الجھ لے گا، سمجھتے ہو. ہاں بہتر یہ ہے کہ ابا کو مصیبت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے مل جل کے کیا کر لو، دے دو، یہ تو ابا پر کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ دے دو ابا کی طرف سے. میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ پھر ابا بھی چوڑے ہو جاتے ہیں، ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے لیتے رہو کھا کے مر جاؤ، صلہ رحمی کا تقاضا ہے بیٹے، خود ہی ادا کر دیں گے. تو زندگی میں یہ سمجھایا جاتا ہے نہیں ادا کرنا، جب مر جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار دے دے یار ابا کی طرف سے. جب بیگم کا مطالبہ ہو خاوند پر لازم ہے اس وقت حق کی مہر ادا کر دے، جب بیگم مطالبہ نہ کرے پی جائے، بہت سے پی کے بیٹھتے ہیں. جب بھی بیگم مطالبہ کرے گی رخصتی کے بعد، تو پھر اس پر شوہر پہ لازم ہے کہ وہ مہر دے دیے. چلیں جی. دیکھو جو عورت اپنے خاوند کی دوسری شادی پہ ناراض ہوتی ہے، تو یہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے. تو رکشے کے پیچھے لکھا ہے نا، بار بار بتاتا ہوں، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، تمہارے اندر ہمت ہے تو بھائی تم جانو، تمہاری ہمت جانے، بیگم کا تو کام ہے روکنا، اس کی محبت ہے روکنا، تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی. ہاں شریعت کے حکم کو برا سمجھنا شروع کر دے تو پھر تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، باقی طبعی تکلیف ہوتی ہے اس سے وہ منع بھی کرتی ہے، یہ تو نیچرل ہے. آپ کی بیٹی پہ جب کوئی سوگن لے کر آئے گا آپ کو بھی دماغ تو غصہ آئے گا، یہاں بیٹھ کے ہی کر رہے ہوتے چار چار شادیاں، جب تمہاری بیٹی پہ کوئی سوگن لائے گا تو تم بھی بولو گے واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نیچرل ہے بھائی. تو مرد کو اللہ نے ترغیب دی ہے، عورت کو تھوڑی کہا کہ اپنے میاں کی شادی کراؤ، یا سسر کو تھوڑی کہا دامادوں کی چار چار شادیاں کراؤ، یا بہنوئی کو تھوڑی کہا کہ سالے کو تھوڑی کہا اپنے بہنوئی کی چار چار شادیاں کراؤ. ان رشتوں کو تکلیف ہونا، دیکھو نبی نے خود کتنی نکاح کیے، صحابہ نے بھی کیے، لیکن جب نبی کی بیٹی پہ سوکن آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، یہ تو فطرت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ لا احل حراما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال، لیکن لا يستمع بنت عدو اللہ وبنت نبی اللہ فی بیت واحد، اللہ کے دشمن کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. تو حضرت علی نے اسی لیے نہیں کی حضرت فاطمہ کی زندگی میں. تو مرد کو ترغیب ہے، یہ سسرالی رشتوں کو نہیں ہے کہ آپ کے وہ کرائیں وہ بیٹھ کے شادیاں. چلو دیکھو، والد صاحب بڑھاپے میں وضو نہیں کر سکتے، پیشاب کے قطروں سے کپڑے ناپاک رہتے ہیں، یہی تو والد کی خدمت ہے کہ آپ ان کے کپڑے پاک کریں، آپ ان کو استنجا کرائیں اور آپ ان کو وضو کرائیں. ایسی صورت میں دو نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اکٹھی کا مطلب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، اس طرح سے دو نمازیں اکٹھی ہیں احادیث میں. حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی طرح کیا تھا، جابر بن زید عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس طرح اس کو ظہر. اب کیا کرنا ہے کہ شافی وقت میں جو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، جیسے یہاں 4:52 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا تھا آج، یا 53 فرض کر لو 53 منٹ پہ، تو آپ نے کیا کیا ابا کو 4:45 پہ آپ نے کیا کیا ان کے کپڑے تبدیل کرا دیے، ٹھیک ہے نا. ایک نماز کے لیے الگ کپڑا رکھو ان کے لیے،
اور ان کو وضو کرا دیا. وضو کر کے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی, جیسے ہی تھوڑی دیر میں 4:53 ہوئے عصر کا وقت داخل ہو کے فوراً کیا پڑھا دی, عصر پڑھا دی. تو ایک ہی وضو میں دو نمازیں ہو گئیں, ایک ہی لباس میں دو نمازیں. اس کے بعد کپڑا چاہو تو چینج کر دو, یا ایک دو قطرے اگر پیشاب کے لگ جائیں تو اس سے کپڑے زیادہ ناپاک نہیں ہوتے, تھوڑی بہت نجاست معاف ہے. پھر مغرب میں بھی ایسے ہی کرو, مغرب کے وقت کو لے جاؤ عشاء کے قریب. آج کل تو نقشے ہیں اس میں دیکھ لو عشاء کا وقت کب داخل ہو رہا ہے, تو اس میں بھی اول وقت عشاء کا. عشاء کے بھی دو وقت ہیں, ایک جب سرخی غائب ہوتی ہے غروب آفتاب کی جگہ, اور ایک جب سفیدی غائب ہوتی ہے. جو سرخی غائب جو ہوتی ہے وہ وقت پہلے ہوتا ہے, نقشوں میں عام طور پہ دیر والا وقت لکھا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اول وقت جس کو شفق احمر کہتے ہیں, تو اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے فرض کرو کہ بھائی 9:20 پہ عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے, تو آپ نے 9:10 پہ ابا کو وضو کرا دیا اور مغرب کی نماز پڑھا دی. تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت داخل ہوا, ساتھ ہی کیا پڑھا دی, عشاء پڑھا دی. اور عشاء میں بھی مختصر پڑھا دو, ایسی مجبوری میں سنت موقع بھی چھوڑی جا سکتی ہے. تو فرض پڑھا دی اور وتر پڑھا دی, تو اس پہ اللہ آپ کو بہت اجر دے گا. اور اگر آپ کو کوئی کام ہے, کوئی جاب کر رہے ہو, کہیں مجبوری سے جانا ہے, تو گھر والوں کے ذمے لگاؤ. پھر بھی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں گھر میں ٹائم دے پا رہے ہو, بعض دفعہ ملازمت ہوتی ہے, جانا ہوتا ہے, تو پھر یہ کہ ابا خود یہ کام نہیں کر سکتے, گھر والے کرائے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, تو پھر جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر لینا, پھر اللہ ایسے ہی قبول کر لے گا. یعنی وضو خود کر لے نہیں کر سکتے تو تیمم کا پھر کوئی ڈھیلا لا کے رکھتے ہیں, اس سے پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. چلیں جی, لیکن نماز معاف نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. اور وقت ہی پڑھی جائے گی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. کوئی صحیح حدیث اس پر ثابت نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی ہے, کوئی ایک بھی صحیح حدیث اس پر نہیں ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا, اور کوئی بھی صحیح حدیث اس پر نہیں ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ساتھ میں عشاء ملا لی. میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے, تو اس پہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرواؤں گا. چلیں, کس کے بارے میں؟ ہاں, یہ جو آزاد ڈونیٹ کرنا ہے بھائی, آپ جتنے پرزے لے کر آئے ہو نا, اتنے پرزوں کے ساتھ ہی دفن ہو. کسی کی جان پہ بنی ہوئی ہے, اور آپ اپنا کوئی عضو دیکھ کر اس کو جان, اس کی جان بچا سکتے ہو, اور آپ کا عضو دینے سے خود آپ کو نقصان نہیں ہوگا. تو یہ صرف گردے میں اور یہ لیور میں ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. یہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے بھائی. کڈنی اور لیور ایک ایسی چیز ہے جو آپ کسی کو ڈونیٹ کرتے ہو تو وہ بھی بچ جاتا ہے اور آپ بھی بچ جاتے ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی باڈی کا پارٹ جب آپ دو گے کسی کو تو وہ بچے گا تو آپ مرو گے, آپ بچو گے تو وہ مرے گا. تو پھر اپنے آپ کو بچانا پہلے کیا ہے, ضروری ہے. تو وہ ایسی صورت میں آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے, سمجھتے ہو؟ اور مرنے کے بعد تو ہے بھی نہیں ڈونیشن. یہ نہیں وصیت کر سکتے میں مروں تو میرے پھیپڑے وسیم کو دے دینا, کلیجی اٹھا کے ستار کے لگا دینا, اور جو ہے گردے اس کے فٹ آ جائیں گے ادھر کر دینا, تو جنازہ کس پہ پڑے گا بھائی؟ تو اس میں شاپر میں گوشت آ رہا ہوگا. امام صاحب جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا بھائی, جمشید کدھر ہے؟ آنکھیں کہاں, کہہ رہے ہیں وہ غفار کے لگا دی ہیں, اور گھٹنا جو ہے نا ان کے ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گیا تھا, وہ گھٹنے کی بال نکال کے سلیم بھائی کے لگا دی ہے, اور باقی بھی سامان آپ خود قیاس کر لو, ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ آ گئی. تو اب یہ میں پھر امام کہیں گے یہ بھی کبو کو کھلا دو بھائی, کیا خیال ہے؟ اسلام میں جو ہے وہ انسانی باڈی کی ویلیو ہے. ہاں, کوئی مرا ہے اور اس کا پارٹ نکال کے فوری طور پر کسی کی اس وقت زندگی بچائی جا سکتی ہے تو ایک الگ بات. جیسے آپ جنگل میں بھوکے مر رہے ہو تو پھر لاش بھی ملے گی نا انسان کی, تو آپ گوشت کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے, خنزیر بھی کھا سکتے ہو, لیکن گوشت کو ڈبوں میں پیک کر کے نہیں رکھ سکتے کہ کہیں دنیا میں کوئی مرنے والا ہوا تو گوشت کھلا دوں گا میں اسے. تو پریکٹیکلی کوئی مصیبت پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے. اسٹور کر کر کے رکھنا اپنے گردوں کو, اپنے کلیجی کو, اپنے فلانے کو, اپنے ڈفریز, یہ بس یہاں کا قانون کیا ہے یہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام ناٹ الاؤڈ. مشین سلاٹر ناٹ الاؤڈ, حلال نہیں ہے بھائی. مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ہینڈ سلاٹر ضروری ہے. اور وہ مسلمان یہودی ہے عیسائی کا, اور عیسائی بھی جو مذہبی عیسائی ہو, ایتھیسٹ کا نہیں ہے, یہودی بھی جو مذہبی یہودی ہو. بعض یہودی نام کے ہوتے ہیں, کرسچن نام کے ہوتے ہیں, لیکن ہوتے وہ ایتھیسٹ ہیں, تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. پھر
جی
بھائی زکات کے پیسے کسی کو بھیجے آپ نے تو وہ تو آپ کا وکیل ہے نا, تو پھر چوری ہو گئے تو زکات ادا نہیں ہوگی. لیکن جس کو بھیجے تھے اس کا اگر وہ نمائندہ تھا, جیسے آپ نے غفار کو بھیجی, غریب آدمی ہے بےچارا, ویسے غفار غریب نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, غفار کو آپ نے پیسے بھیجے, غفار نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں وہ ریسیو کر لے گا, تو یہ بندہ غفار کا ہے, یہ بندہ ریسیو کیا اس نے اور پیسے ہو گئے چوری, تو زکات ادا ہو گئی کیونکہ یہ نمائندہ کس کا تھا؟ غفار کا. تو آپ کا وکیل سے ضائع ہوں گے تو وہ آپ سے ہی ضائع ہونے کہلائیں گے, فقیر کے وکیل سے ضائع ہو گئے تو پھر وہ ادا ہو جائیں گے. چلیں پاکستان کے بارے میں ایسے سوال پوچھتے ہیں, زکات بھی تھی چوری ہو گئی, عجیب سی بات. جی بھائی یہ ٹک ٹاک کی لت تو سب کو پڑ گئی ہے, انسٹاگرام کی. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹک ٹاک استعمال نہ کریں, انسٹاگرام استعمال نہ کریں, ایسی بات انسان کرے ہی نہیں جو پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو لگام دیں اس کو. پہلی بات, لڑکیاں ٹک ٹاک پہ اپنی زینت کی نمائش نہ کریں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. مرد ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے ٹک ٹاک استعمال بولو نا نہ کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جائز مقصد کے لیے, تفریح ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, کوئی مزاحیہ کلپ آ گیا تو دیکھ سکتے ہیں, وہ حلال ہے, مباح ہے. بعض چیزیں ٹک ٹاک پہ عجیب عجیب آ رہی ہوتی ہیں, بڑی مزے کی آ رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں تو ایسا ایسی ایسی چیزیں مارکیٹ میں آپ کو ملیں گی, ٹک ٹاک پہ آپ حیران ہو جاؤ گے. تو تفریح کے لیے جائز عمل ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. بار بار میں کہتا ہوں, گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے آپ سوچتے ہو کہ اس کو میں نے کہاں لے کے جانا ہے. اگر آپ گھوڑے پر بیٹھ گئے اور آپ سوچ رہے ہو کہاں جانا ہے, تو گھوڑا پہلے سوچ چکا ہوگا کہ کہاں لے کے جانا ہے اس کو. میں کیا کہہ لیں, ایسا ہی ہے نا, خود ہی لے جائے گا. تو یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ بیٹھنے سے پہلے سوچو میں کتنی دیر بیٹھوں گا, کیا کرنا ہوں, تفریح بھی کرنی ہے تو کتنی دیر کروں گا میں. ہوتا یہ ہے کہ سوچے بغیر ٹک ٹاک دیکھنا شروع کیا, دیکھتے جا رہے دیکھتے جا, وہ تو کلپ یوں کرتے جاؤ پوری رات گزر جائے گی, ٹک ٹاک ختم نہیں ہوگا. ٹائم ویسٹنگ ہے میرے بھائی, بہت زیادہ وقت برباد ہوگا. تو اس لیے ٹائم لمٹ, ہر یہ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے ٹائم لمٹ, حرام کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے اور جائز چیزوں کی طرف بھی ایک حد تک بھائی, اتنا ٹائم دینا ہے اس کو, اس سے زیادہ نہیں دینا. جی اچھا, نہیں جائز نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بیوی کے علاوہ کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرنے کا طریقہ حلال نہیں کیا ہے. ایک ہی طریقہ ہے, بس زوجہ نکاح کرو, بیگم کے پاس جاؤ. اس کے علاوہ ہاتھ کے ذریعے کسی اور کوئی ٹول وغیرہ استعمال کر کے ناجائز اور حرام ہے. لیکن لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے لڑکوں کو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی, تو اس کی عادت پہلا جی کہ جلدی شادی کرو, جب تک گناہ نہیں چھوٹ رہا توبہ کرو اللہ سے, استغفار کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن حلال کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا اس کے اوپر. نہیں بھائی, بچوں کا معذور ہونا اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترزقونا بضعفائکم, تم میں جو کمزور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. تو معذور بچہ پیدا ہو گیا, یہ تو جنت کمانے کا ایک بہترین ذریعہ مل گیا. یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے, آپ کی اولاد بعد میں, اس کو کھلانے پلانے کا ثواب صحت مند بچے کو کھلانے سے زیادہ ہے. اس لیے اس پہ ٹینشن نہ لیا کرو, ہو گیا, اللہ کی قدرت ہے. اور اس پہ صبر کرو, صبر پہ اللہ اجر دے گا, یہ بچہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. جی نہیں, بڑی جلدی جلدی کریں, آپ نے تو ایسے پروگرام پیش کرنا ہے جیسے ہم فارغ آدمی ہیں, پہلے سے پڑھ گئے. کل 300 سوالات آئے تھے وہاں آن لائن, تو کل سین فرانسسکو میں بیان ہوا ہے, ہاں جو اسی کا علاقہ ہے نا وہ, تو اتنے سوالات تھے تو اس میں صرف شادیوں والے اوپر لائے گئے, وہ بھی 4-5 سوال کے جواب, ٹائم ہی پورا ہو گیا. آپ کو بھی لیمبو چٹانا پڑے گا.
ہاں
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بوڑھے لوگوں کو اکثر بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کتنی رکعتیں ہیں, تو جتنی آ رہی ہیں سمجھ میں پڑھنے دو, ان کو بتایا نہ کرو اپا آپ نے 3 پڑھی ہیں 2 پڑھی ہیں, نہ بتاؤ جو پڑھ رہا ہے تو بس جتنا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے پڑھ کے سلام پھیر کے پتلی گلی سے نکلنے, وہ وہم نہ کریں. ویسے تو حدیث میں طریقہ بتایا ہے کہ نارملی حالات میں اگر آپ کو رکعت بھول گئے ہو تو اس کا طریقہ بتایا ہے, تو لیکن بعض لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے تو وہ پھر بس جس طرف غالب گمان جا رہا ہے پڑھ لیں, وہم میں نہ پڑھیں گے. جی نرینہ اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ تو نے بیٹیاں بھی تیری نعمت ہے بیٹے بھی نعمت ہے, تو بیٹیاں تو نے مجھے دی اب تو مجھے کیا دے دے, بیٹے دے دے, بس یہی دعا مانگا کرو اللہ سے. اللہ تعالیٰ آسان زبان بھی سمجھتا ہے, لوگ کہتے نہیں ٹیکنیکل طریقے سے گھما کے اللہ سے مانگیں گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ہاں والدین اور بچوں میں بہت خلا ہے, اس لیے کہ صبح بیگم صاحبہ کمانے کے لیے نکل جاتی ہیں اور ابا بھی نکل جاتے ہیں, شام کو دونوں کی گھر میں ایسے ملاقات ہوتی جیسے ہوٹل میں کسی سلسلے میں ملاقات کے لیے آئے ہیں. نیچرل تھوڑی ہے یہ, اللہ نے عورت کو گھر والی بنایا ہے بھائی, وہ گھر میں رہے گی, میاں گھر کے باہر کام نمٹا کے وہ بھی کہاں آئے گا, گھر آئے گا تو پھر دونوں مل کے بچوں کو ٹائم دیں گے تو پھر ہوگا, ورنہ یہ صرف کمانے کمانے میں بالکل ویسا ہوتا ہے. لوگ وہ کہتے ہیں بچے سمجھ لیتے ہیں غفار بھائی آ رہے ہیں گھر میں, وہ ان کا ڈیڈی ہے بھائی, تمہارا پاپا ہے, وہ اس کو تم غفار صاحب سمجھ رہے ہو, ستار صاحب سمجھ رہے ہو, کیونکہ وہ ٹائم ہی نہیں دے رہے گھر میں. سود کی تعریف نہیں ہے, برائی ہے اسلام. سود دو قسم کا ہے, سود کی تعریف ہے ایک ربن نسا ہوتا ہے, ایک ربل فضل ہوتا ہے. ربل نسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھار پہ مشروط فائدہ, جب بھی آپ کسی کو ادھار رقم دیتے ہو اس پہ آپ الگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, ایسا فائدہ جس کی پہلے شرط لگی ہوئی ہو, شرط نہیں لگی ہوئی ہے پھر جائز ہے. میں نے آپ کو 1,00,000 روپے ادھار دیے, اللہ نہ کرے لیکن اگر دے دیے تو آپ نے مجھے ایک مہینے بعد لوٹائے, 10,000 اضافی غریبی ڈال کے اللہ کرے آپ نے دے دیے مجھے, تو یہ حلال ہے میرے لیے, کیونکہ یہ پہلے سے معاہدہ نہیں تھا اور عرف بھی نہیں تھا, معاہدہ بھی نہیں تھا. تو حدیث میں آتا ہے نبی جب کسی سے قرضہ لیتے نا تو واپسی میں اضافہ کر کے دیتے, اور ہم تو جتنا لیا اتنا بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں, اس کو واپس ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو مشروط معاہدہ, مشروط پروفٹ, جس کو بھی آپ نے قرضہ دیا ہے نا اس سے اس کی مجبوری سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کوئی بھی اس سے ایسا بینیفٹ جس سے لگے کہ یہ مجبور ہو کے دے رہا ہے. یہاں تک کہ آپ نے ایک جاننے والے تھے ہمارے, انہوں نے کسی کو قرضہ دیا کار میکینک کو, 1,00,000 روپے قرضہ دیا. اب جب بھی وہ لے کے جاتے گاڑی, وہ اس ڈر سے ان کی گاڑی فری میں بناتا کہ قرضہ واپس نہ مانگ لیں, خوشی سے نہیں اس ڈر سے. میں نے کہا یہ بھی سود ہے, قرضے پہ کیا لیا جا رہا ہے نفع, جو مجبور ہو کے دے رہا ہے خوشی سے نہیں کر رہا ہوں. تو یہ ایک ربا ہے, یہ حرام ہے. دوسرا ربا کیا ہے؟ دوسرا ہے رب الفضل, دو ایک جنس کی چیزیں جن کو تولا جا سکتا ہو, یا کیل کی, یا کیل کہتے ہیں جو پیٹرول وغیرہ کو نہیں ہم خاص پیمانے میں ناپتے, تو کسی بھی ایسے پیمانے میں کیل کیا جا سکتا ہو یا تولا جا سکتا ہو. ایسی تولے جانے والی چیزیں جب ایک ہی جنس کی ہوں گی تو ان کو آپس میں برابر سرابر بیچا جائے گا. جیسے کھجور تولے جانے والی چیز ہے, کھجور جب کھجور کے بدلے میں بکے گی تو برابر سرابر, اس میں اچھی کھجور ہو بری کھجور ہو کوئی فرق نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے 1 کلو کھجور دے کے 1.5 کلو خراب والی کھجور لے لیں, نہ نہ 1 کلو کھجور دے کے 1 کلو کھجور ہی لینی پڑے گی. آپ سمجھتے ہو 1 کلو آٹا دے کے 1 کلو آٹا ہی, سونا کے بدلے میں اتنا ہی سونا, چاندی کے بدلے میں بولو اتنی ہی چاندی. آپ جتنے پیسے کسی کو دے رہے ہو اس کے بدلے میں اتنے ہی پیسے, $10 لینے کے $11 نہیں ہو سکتے. البتہ کرنسی کی جنس جب چینج ہو جائے پھر وہ سود نہیں رہتا. ڈالر کو اگر پاکستانی کرنسی میں بیچنا چاہتے ہو پھر کمی بیشی کر سکتے ہو, لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ یدم بی یدن, ایک ہاتھ سے دو گے دوسرے ہاتھ سے لو گے. کرنسی کی جب خرید و فروخت ہوتی ہے اس خرید و فروخت میں ادھار خرید و فروخت نہیں ہوتی. ڈالر کو روپے کے بدلے میں جب آپ دیں گے, فارسٹ ٹریڈنگ کو ہم ناجائز کیوں کہتے ہیں, سونا سونے کے بدلے میں بک رہا ہے, قبضہ نہیں ہو رہا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزیکل قبضہ ہونا چاہیے, کرنسی کا بھی فزیکلی اسی مجلس میں ہونا چاہیے. تو ہاں ادھار دے سکتے ہو کسی کو ڈالر, لیکن جب ادھار دو گے تو پھر اس کا فرق ہی ہوگا کہ پھر وہ ادھار ڈالر میں ہی واپس کرنے کا پابند ہوگا, جب واپسی کا ٹائم آئے تو پھر اس وقت اس کی مرضی ہے, کرنسی آپ کی مرضی ہے کہ آپ بولے چل کرنسی دے دے وہ بھی میں قبول کر لوں گا, لیکن اصولی طور پر اس پر پھر وہی واجب ہوں گے. لیکن خرید و فروخت میں کیا ہے کہ خرید و فروخت میں تو ڈالر کے بدلے میں پیسے لے رہے ہو, تو پھر اسی مجلس میں قبضہ دونوں طرف سے ضروری ہے. تو یہ رب الفضل ہے جو ایک جنس کی چیز دوسری چیز کے ذریعے بیچی جائے گی اس میں برابری ضروری اور اسی وقت دونوں طرف سے قبضہ ہوگا. ہاں جنس تبدیل ہو جائے تو پھر الگ بات ہے. اور ایک غریب النسا ہے جس کو ادھار والا قرضہ کہتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی بھی ادھار پہ آپ اس سے نفع مشروط نفع نہیں لے سکتے. قسطوں کا کاروبار اس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ قسطوں کے کاروبار میں اسی مجلس میں آپ طے کر دیتے ہیں کہ ادھار پہ لینا ہے کہ کیش پہ. تو ادھار پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ جب ادھار پہ مہنگی بیچ دی, اب دیر کی بیس پر اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے ایک مہینے کا ٹائم لیا تھا, اب چونکہ دو مہینے ہو گئے تو اب آپ میں قیمت بڑھا رہا ہوں, یہ حرام ہو جائے گا, پھر یہ سود ہو جائے گا. چلو بیٹے بولے, بس ایک سوال اور لے لیتے ہیں بھائی. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آج میرا آخری بیان ہے نا, ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کی اسکول سے چھٹی نہیں ہوتی, لیکن آگے پھر دو لمبے لمبے سفر پڑے ہوئے ہیں سامنے. یہ میں نے بتا دیا قسطوں پہ گاڑی کے مکان نا, اسی مجلس میں طے کر لو ادھار پہ لینا ہے یا کیش پہ لینا ہے. ادھار پہ چیز ہمیشہ سستی ہوتی ہے, کیش پہ ہمیشہ مہنگی. تو اسی مجلس میں طے کر لیا, جب طے ہو گیا تو اب قیمت چینج نہیں ہو سکتی. اب قیمت چینج کی نا, دو طرح سے چینجنگ ہوتی ہے قیمت میں, کہ بھائی تو نے دو مہینے کا ٹائم دیا تھا تو تین مہینے کا ٹائم دے دے اور دس ہزار میں تجھے اضافی دے دوں گا, یہ بھی حرام. اور تو نے تین مہینے کا ٹائم دیا تھا, قیمت ایک لاکھ تھی, میں تجھے ایک مہینے بعد اب لا کے دے رہا ہوں, قیمت کیا کر دے, کم کر دوں, یہ بھی حرام ہے. نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. آگے چلیں, ڈبل آخری اب کر لیں گے. بچے تو بولو بچے. بھائی دیکھو یہ جو ہے نا نام نمود شادیاں بچے, یہ دنیا کی نعمت ہے, اور دنیا کی نعمت میں اللہ نے بیسیوں جگہ قرآن میں کہا ہے کہ اس سے کبھی مغالطے میں مت آنا. بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہیں جنوں سے اللہ نے دین کی بہت خدمت کی, جو گمنام ہے, نہ ان کا نام ہے, نہ ان کے پاس پیسہ ہے, نہ ہول سیل کے حساب سے بیوی ہیں. تو اس سے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. کوئی مجھے کہہ رہا تھا آپ نے کون سا ایسی نیکی کی اتنا نام, میں کہتا ہوں بھائی نام تو فرعون کا مارکیٹ میں اس دور میں زیادہ مشہور تھا, قارون کا بھی زیادہ, اور آج کل ہمارے ہاں جو آپ دیکھ لو ایسے ایسے نام مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے, اتنے مشہور ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس سے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ کی نعمت ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے شاید اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ ہو. نعمت بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی نیکی کا کام ہو گیا ہو کہ اللہ نے نعمت کے طور پہ دے دیا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نیکی نہ ہوئی ہو, اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. تو اس لیے دنیا میں بھائی کوئی یقینی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, مریں گے تو پتا چلے گا اوریجنل میں کیا تھا, یہ سچی مچی کا تھا یہ کیا تھی. یہ جب تک مرے نہیں ہیں اس وقت تک بالکل فری ہونے کی ضرورت نہیں. میں خدا کی قسم جتنا اپنی تعریفیں کرنے والوں سے ڈرتا ہوں نا, شاید برائی کرنے والوں سے نہیں ڈرتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ مروائے گا میرے کو, تو آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر جب تعریفیں سنتا ہے.